جی ابھی سب سے پہلے اٹینڈنس آپ لوگوں کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی، کرن اظہر، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین خان، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزی عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، عالیہ اخلاقی، نازیہ حانم، فرانہ، سنافین، فضانہ سلور، شاہینہ سریا، سبا فاطمہ مقبول، جویریہ قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، شرشیہ گلناز خان، ثانیہ شہباز، عبیرہ شہراز، شہناز سلطانہ، کیسٹا، عائشہ تسلیم، زوبیہ کوثر، شہدہ امبر، ہینا فرحج، آسما شاہ، حمیرہ بدر، تسلیم فاطمہ، سعید نصاریہ رفت، نازیہ رسم قریشی، ماہرہ کا عابد، امید تفشیش، عروب احتسان، نازمہ پروین، رانی شاہین، ماش بین خان، بین سجاد، سبا سعیدہ، شبانہ مجید، سعیدہ اقبال، سائمہ عزر، نوبر مسعود، صوفیہ خان. جی الحمدللہ ہم عنکبوت جو ہے ہم نے اور اچھی فیلنگس ہیں اس کے ساتھ کہ جی وائس بریک ہو رہی ہے سب کے لیے، وائس میری بریک ہو رہی ہے یہاں پہ جی 2, 3, 4 آپ کے لیے ہے جی، سب کے لیے وائس بریک ہو رہی ہے میری، وائس اوکے ہے، بس وہ نیٹ کا پرابلم ہے وجہ سے وائس اوکے ہے. یہ بس آپ دیکھ لیں، بس الحمدللہ گھر بیٹھ کے جو ہے نا ہم لے رہے ہیں نا، تو ہر جگہ کے جو نیٹ کنیکشن ہے نا اس کی اسپیڈ اپ ڈاؤن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اپ ڈاؤن ہوگا. ٹھیک تو چلیں، پھر بھی الحمدللہ گھر بیٹھ کے ہمیں ایک اتنی اچھی سہولت مل رہی ہے. تو تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی، انشاءاللہ ایک ہی سٹریچ میں کریں گے کیونکہ ورنہ ویسے ہم نے سٹریچ کرنی تھی، مطلب آپ کو بریک دے کے. تو اب انشاءاللہ ہم ایک ہی سٹریچ میں فل تفصیل کر کے اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ریکیپ کریں گے. ریکیپ کے فوراً بعد جو آپ جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس نمبر جی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی تفسیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مدحو و نسلی علی رسول الکریم، مبادو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 199، آیت نمبر 45-69، سورۃ العنکبوت. لیسن نمبر 199، آیت نمبر 45-69، سورۃ العنکبوت. 21 پارے کا یہ پہلا لیسن ہے، لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اتلو ما اوہیا،
اتلو ما اوہیا،
پڑھ سنائیے جو وحی کیا گیا.
پڑھ سنائیے جو وحی کیا گیا.
الیکا،
الیکا،
آپ کی طرف.
آپ کی طرف.
من الکتابی،
من الکتابی،
کتاب سے.
کتاب سے.
واقم الصلاۃ،
واقم الصلاۃ،
اور قائم کیجئے نماز.
اور قائم کیجئے نماز.
ان الصلاۃ،
ان الصلاۃ،
بے شک نماز.
بے شک نماز.
تنہا،
تنہا،
روکتی ہے.
روکتی ہے.
ان الفحشائی،
ان الفحشائی،
بے حیائی سے.
بے حیائی سے.
والمنکر،
والمنکر،
اور برائی سے.
اور برائی سے.
ولذکر اللہ،
ولذکر اللہ،
اور البتہ ذکر اللہ کا.
اور البتہ ذکر اللہ کا.
اکبر،
اکبر،
زیادہ بڑی چیز ہے.
زیادہ بڑی چیز ہے.
واللہ یعلم،
واللہ یعلم،
اور اللہ جانتا ہے.
اور اللہ جانتا ہے.
ما تصنعون،
ما تصنعون،
جو تم کرتے ہو.
جو تم کرتے ہو.
ولا تجادلوا،
ولا تجادلوا،
اور نہ تم بحث کرو.
اور نہ تم بحث کرو.
اہل الکتابی،
اہل الکتابی،
اہل کتاب سے.
اہل کتاب سے.
الا باللتی،
الا باللتی،
مگر ساتھ اس طریقے کے.
مگر ساتھ اس طریقے کے.
ہی احسن، وہ جو سب سے اچھا ہے اللہ ظلم سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے وقولو اور کہو آمنا باللذی ایمان لائے ہم ساتھ اس چیز کے جو ان ضلع علینا اتاری گئی ہماری طرف وہ ان ضلع علیکم اور اتاری گئی تمہاری طرف و الہنا اور الہ ہمارا و الہکم واحد اور الہ تمہارا ایک ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور اسی طرح نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ تو وہ لوگ کے دی ہم نے ان کو کتاب یؤمنون بہ وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے ومن ہاؤلائی اور ان لوگوں میں سے کوئی ہے میں یؤمن بہ جو ایمان رکھتا ہے ساتھ اس کے وما یجہد اور نہیں انکار کرتے بآیاتنا ہماری آیتوں کا اِلَّا الْكَافِرُونَ مگر کافر لوگ وما کنت تتلو اور نہ تھے تم پڑھتے من قبلی ہی اس سے پہلے من کتاب کوئی کتاب ولا تخطه اور نہ تم لکھتے تھے اس کو بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے اذن اس وقت لرتابا البتہ شک میں پڑ جاتے البتلون باطل پرست لوگ بل ہوا آیا تم بینات بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں فی صدور الذین اوت العلم ان لوگوں کے سینوں میں جو دیے گئے علم وما یجحد بآیاتنا اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا الا الظالمون مگر ظالم وقالوا لولا اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں انزل علیہ آیات اتاری گئی اس پر آیتیں من ربہ اس کے رب کی طرف سے قل انما الآیات کہہ دیجئے بے شک آیتیں عند اللہ اللہ کے پاس ہیں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اور بے شک میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا اولم یکفہم کیا بھلا نہیں کافی ان کو انا انزلنا علیک الکتاب بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو یتلا علیہم جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے ان کو ان نفی ذالک بے شک اس میں لا رحمتن البتہ رحمت ہے و ذکرا اور نصیحت لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو قل کفا باللہ بینی کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے درمیان وبینکم اور تمہارے درمیان شہیدن گواہ یعلم ما فی السماوات والارض وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں والذین آمنوا بالباطل اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل کے ساتھ وہ کفروا باللہ اور انہوں نے کفر کیا اللہ کا اولئک هم الخاسرون یہی لوگ وہ ہیں نقصان اٹھانے والے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور وہ جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب کو وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتی اجل مسمى ایک میعاد مقرر لجاءهم العذاب البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وہ جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ جس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب من فوقهم ان کے اوپر سے ومن تحت ارجلهم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ویقولو اور وہ کہے گا ذوقو چکھو ما کنتم تعملون جو تھے تم عمل کرتے یا عبادی الذین آمنو اے میرے بندو وہ جو ایمان لائے ہو ان اردی واسیتم بے شک میری زمین وسیع ہے فَإِيَّا يَفْعَبُدُونَ بس صرف میری ہی تم عبادت کرو کل نفس ہر نفس ذائقت الموت چکھنے والا ہے موت کو ثم الینا ترجعون پھر ہماری طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو جنت میں سے غرفاً بالاخانوں کے یعنی بلند جگہ تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں،
بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں،
خالدین فیہا،
خالدین فیہا،
ہمیشہ رہنے والے ان میں،
ہمیشہ رہنے والے ان میں،
نعم اجر العاملین،
نعم اجر العاملین،
کتنا اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا،
کتنا اچھا ہے
الذین صبروا،
الذین صبروا،
وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں،
وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں،
وعلی ربہم،
وعلی ربہم،
اور اپنے رب پر،
اور اپنے رب پر،
یتوکلون،
یتوکلون،
وہ توکل کرتے ہیں،
وہ توکل کرتے ہیں،
وکأیہم،
وکأیہم،
اور کتنے ہی،
اور کتنے ہی،
من دابتن،
من دابتن،
جانوروں میں سے،
جانوروں میں سے،
لا تحمل رزقها،
لا تحمل رزقها،
نہیں اٹھائے ہوئے ہوتے رزق اپنا،
نہیں اٹھائے ہوئے ہوتے رزق اپنا،
اللہ یرزقها،
اللہ یرزقها،
اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو،
اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو،
وإیاکم،
وإیاکم،
اور تم کو بھی،
اور تم کو بھی،
وہو السمیع العلیم،
وہو السمیع العلیم،
اور وہ سننے والا جاننے والا ہے،
اور وہ سننے والا جاننے والا ہے،
ولئن سألتهم،
ولئن سألتهم،
اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے،
اور البتہ اگر پوچھو ان سے،
من خلق السماوات والارض،
من خلق السماوات والارض،
کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو،
کس نے پیدا کیا آسمانوں
کو، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ
اللَّهُ،
البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں،
تو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں،
اللہ یبسط الرزق،
اللہ یبسط الرزق،
اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق کو،
اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے رزق کو،
لمن یشاء،
لمن یشاء،
جس کے لیے چاہتا ہے،
جس کے لیے چاہتا ہے،
من عبادہ،
من عبادہ،
اپنے بندوں میں سے،
اپنے بندوں میں سے،
ویقدر له،
ویقدر له،
اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے،
اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے،
ان اللہ بكل شيء علیم،
ان اللہ بكل شيء علیم،
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے،
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے،
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ،
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ،
اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے،
اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے،
من نزل من السماء،
من نزل من السماء،
کس نے نازل کیا آسمان سے،
کس نے نازل کیا آسمان سے،
ماءً،
ماءً،
پانی،
پانی،
فأحیا به الأرض،
فأحیا به الأرض،
پھر زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو،
پھر زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو،
من بعد موتها،
من بعد موتها،
اس کی موت کے بعد،
اس کی موت کے بعد،
ليقولن الله،
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ،
البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے،
البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے،
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ،
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ،
کہہ دیجیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے،
کہہ دیجیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے،
بل اکثرهم،
بل اکثرهم،
بلکہ اکثر ان میں سے،
بلکہ اکثر ان میں سے،
لا یعقلون،
لا یعقلون،
نہیں عقل رکھتے،
نہیں عقل رکھتے،
وما هذه الحياة الدنيا،
وما هذه الحياة الدنيا،
اور نہیں یہ دنیا کی زندگی،
اور نہیں یہ دنیا کی زندگی،
الا لهو ولعب،
الا لهو ولعب،
مگر دل کا بہلاوا اور کھیل،
مگر دل کا بہلاوا اور کھیل،
وان الدار الاخرۃ،
وان الدار الاخرۃ،
اور بے شک گھر آخرت کا،
بے شک گھر آخرت کا،
لہی الحیوان،
لہی الحیوان،
البتہ وہی ہے زندگی،
البتہ
لو کانو یا لمون
لو کانو یا لمون
کاش ہوتے وہ علم رکھتے
کاش ہوتے وہ علم رکھتے
فإذا رکبوا
فإذا رکبوا
پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں
پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں
فی الفلکی
فی الفلکی
کشتی میں
کشتی میں
دعو اللہ
اللہ
پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو
پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو
مخلصین له
مخلصین له
خالص کرنے والے اس کے لیے
خالص کرنے والے اس کے لیے
الدین
الدین
دین کو
دین کو
فلما نجاہم
فلما نجاہم
پھر جب وہ نجات دیتا ہے ان کو
پھر جب وہ نجات دیتا ہے
الى البری
الى البری
خشکی کی طرف
اذا
هم یشرکون اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں
اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں
لیکفروا بما آتیناہم
لیکفروا بما آتیناہم
تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی جو دی ہم نے ان کو
تاکہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی جو دی ہم نے ان کو
وَلِيَتَمَتَّعُوا اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لے
اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لے
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
پسند قریب وہ جان لیں گے
پسند قریب وہ جان لیں گے
حَوَلَمْ يَرَوْا کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں انا جعلنا بے شک بنایا ہم نے حرمن آمینن حرم کو امن والا ویتحتفو اور اچک لیے جاتے ہیں الناسو لوگ من حولہم ان کے آس پاس سے افبالباطل کیا بھلا ساتھ باطل کے یؤمنون
وہ
ایمان لاتے ہیں وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا یکفرون
وہ
انکار کرتے ہیں ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے ممن افترا اس سے جو گھڑ لے علی اللہ کذبا
اللہ پر جھوٹ
او کذب بالحق اور جھٹلائے حق کو
لما
جاءہ جبکہ وہ آ جائے اس کے پاس علیس فی جہنم کیا نہیں ہے جہنم میں مسول للکافرین ٹھکانہ کافروں کے لیے والذین جاہدوا اور وہ لوگ جو جد و جہد کریں فینا ہماری راہ میں لنہدینہم سبلنا البتہ ہم ضرور رہنمائی کریں گے ان کی اپنے راستوں کی طرف وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ
البتہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے بس جی تلاوت سنیں گے
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى جاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا وما وإن الدار الآخرة لهي الحياة له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 199 آیت نمبر 45 سے 69 سورۃ العنکبوت لیسن نمبر 199 آیت نمبر 45-69 سورۃ العنکبوت 21 پارے کا یہ پہلا لیسن ہے تفسیر دیکھتے آیت نمبر 45 سے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور نماز صحیح طریقے سے ادا کیجئے بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے اور واقعی اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو بڑی ہی خوبصورت آیت ہے پارے کی پہلی آیت سبق کی پہلی اگر اس سے پیچھے کی آیات کو دیکھیں تو مکڑی کی بات ہوئی تھی جالوں کی بات تھی اور کفر کے کمزور ہونے کی بات تھی یہاں اللہ سبحانہ تعالی طریقہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کس طریقے سے کفر کے پھندوں سے بچ سکتے ہیں کس طریقے سے مسلمان وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ان کی زندگی کا ہونا چاہیے کیا مشرق میں رہیں کہ مغرب میں رہیں کس کو چھوڑیں کس کو رکھیں وہ تو بات کی بات ہے کرنے کا کام کیا ہے کہ اتلو آپ پڑھیے لفظ اتلو کو دیکھیے گا تلا یتلو تلون سے یہ لفظ ہے تلاوت جو ہم لفظ بولتے ہیں وہ بھی اسی سے اور فعل امر ہے حکم ہے یہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے ہم سب کو ایک پیغام دیتے ہیں اور وہ کیا کہ اتلو آپ تلاوت کیجئے صرف اتنے سے لفظ پہ بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ تلاوت کرنا یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو ماننا ہے کس چیز کی کرنی ہے ما اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کیا گیا اوحی کا لفظ وحی سے ہے وحی کہتے ہیں ایسے طریقے سے کسی کو بات پہنچانا کہ بات پہنچ جائے اور کسی کو خبر نہ ہو خفیہ اشارے کو وحی کہتے ہیں وسپر سافٹ طریقے سے وحی کا تعلق جب نبی کے ساتھ آتا ہے تو مراد ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے جب اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی سے کلام تھا تو وہ وحی ہوتی ہے اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جو آگے جا کے ہم سورہ شورہ میں پڑھیں گے تین طریقوں سے اللہ کے نبی پر وحی آتی تھی یہاں مراد ہے قرآن صرف وحی کو قرآن تک رکھیں گے کیونکہ تلاوت کا لفظ ہے شروع سے یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح کی وحی ملی ایک وحی متلوف میم تا لام واو متلوف جس کی تلاوت کی جا سکے یہ ہے قرآن دوسری ہے وحی غیر متلوف وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جا سکے وہ آج کے دور میں کیا ہے حدیث ہم جس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا عموماً قاری حضرات کرتے ہیں اس طرح ہم حدیث کی تلاوت نہیں کر سکتے تو یہاں پھر خاص طور پہ وحی کے ساتھ قرآن کا تذکرہ ہے کیونکہ اتلو کی بات ہے الیکا من الکتاب کہہ کر بات کو اور واضح کر دیا کہ کتاب میں سے بات پیش کیجئے. من یہاں تبیزیہ نہیں ہے, بعض کے لیے نہیں بلکہ بیانیہ, یعنی من کا معنی ہوتا ہے نا سم آف, من الناس کچھ لوگ. تو اگر یہاں من کو بعض کے معنی میں لے تو مراد کہے کہ کتاب کی کچھ چیزیں پڑھ کے سنائیں, حالانکہ ایسا تو نہیں ہے. افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد, والی بات تو نہیں ہے. تو یہاں من بیان کے لیے, عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, اسی کے ایک یہ مثال ہے کہ کھول کے بیان کرے, ایسے طریقے سے کتاب پڑھے. اور یہاں جو لفظ ہے الکتاب, تو کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو. یہاں یہ قرآن پاک کے ایک نام کی طرح سے آیا ہے. قرآن پاک کا ایک تو اصلی نام ہے القرآن, باقی اس کے صفاتی نام ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کا اصل نام اللہ اور پھر صفاتی نام بہت سارے ہیں. تو کتاب کیوں کہا گیا قرآن کو؟ کیونکہ لوح محفوظ میں یہ لکھی ہوئی حالت میں ہے, اور فرشتے بھی اس کو لکھتے ہیں. کرام برارہ کا لفظ آگے ہم پڑھیں گے جا کے. اللہ کے نبی کو تو یہ قرآن سن کے ملا تھا, جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام آپ تک دیا, لیکن ویسے آپ کو قرآن طور پر گیا کہ آپ اس کو سنتے تھے اور آپ کو وہ یاد ہو جاتا تھا. اور لفظ جو تلاوت ہے نا اتلو میں, اس میں ہمیشگی بھی ہوتی ہے, دوام, یعنی کہ کبھی پڑھ لیں کبھی نہ پڑھیں, بلکہ پڑھتے ہی رہے, مسلسل پڑھیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تھی کہ جتنا قرآن آپ کے اوپر نازل ہوتا رہتا آپ اس کا دور کرتے رہتے, اور جو ہی کوئی آیت آپ کے اوپر نازل ہوتی آپ فوراً اپنے صحابہ کرام تک وہ آیت منتقل کرتے, صحابہ بھی آپ سے سن کے یاد کر لیتے اور اللہ کے نبی کو بھی یاد ہو جاتی تھی آیتیں. ساتھ ہی دوسرا کام کیا ہے, وہ اقیم الصلاح, نماز قائم کیجیے. اقیم کا لفظ قوم قیم, پیچھے ہم پڑھ چکے, قاف و میم یا قاف یا میم. نماز کو قائم کرے, اور یہ فعل امر ہے. اب تھوڑے سے آپ کو اس کے فرق معلوم ہونے چاہیے, قم بھی حکم ہے لیکن اقیم پڑھیے, نماز پڑھے, ریڈ اٹ ڈو اٹ کے معنوں میں نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کیسے قائم کی جائے. پہلی بات یہ ہے کہ درست طریقے سے ادا کی جائے, کسی نقص کے بغیر, جیسے نماز ادا کرنے کا حکم ہے ویسے ادا کی جائے. قیوم کے معنوں میں یاد کریں, وہ آیت الکرسی میں حی القیوم, تھامنے والا نا, یعنی نماز کیسی ہو, علی وجہ الکمال, کمال درجے کی نماز ہو, اتنی خوبصورت نماز ہو کہ دیکھنے والے کو مزہ آ جائے, ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی شرائط کو پورا کرے. نماز کی ظاہری شرائط کیا ہے؟ نمبر ایک, اچھا وضو ہو, سجدہ ٹھیک طرح کیا جائے, رکوع قیام صحیح طرح کیا جائے, طہارت کا خیال رکھا جائے. اسی طرح باطنی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ نمبر ایک, اخلاص صرف اللہ کے لیے, کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں. طہارت قلب ہو, دل پاک ہو نیگیٹو چیزوں سے. پھر باطنی شرائط میں اگلی چیز آتی ہے, رزق حلال کا اہتمام ہو. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی جو شرائط ہے اللہ کے لیے ہو, دل پاک ہو, ظاہری طہارت ہو, اور مردوں کے لیے تو خاص طور پہ لازم ہے کہ جماعت کی نماز ہو, وقت پہ ہو, تعدیل ہو, یعنی مختلف آزاد جو کام کرے ان میں برابری ہو, یعنی ایک سجدہ اتنا لمبا اور دوسرا پورا بھی نہ کرے, ایسا نہ ہو. ایک رکعت تو بڑے پیار سے پڑھ لی اور دوسری جو ہے وہ اس کو بس سر سے برا ٹال دیا, پھر انسان دل کے خشوع اور خضوع سے اس کو پڑھے. ہر مختلف کوشش کرے کہ کس طریقے سے نماز ادا کی جائے. اب دیکھیں کہ پیچھے ان کبوت کے ذریعے غیر اللہ کے سہارے کمزور دکھائے گئے, یہاں وہ دو چیزیں بتا دیں جو ایک بندہ مومن کو مضبوط کرتی ہیں, تلاوت قرآن اور اقامت صلات. یہ ہیں وہ دو چیزیں جو واقعی مشکلات کو آسان کرتی ہیں. کفر کے جالے, کفر کے سہارے کب کچے ہوں گے؟ جب مسلمانوں کی نمازیں زندہ ہوں گی اور مسلمان اس قرآن کو لے کر نکلیں گے. اللہ تعالیٰ نے آگے نماز کا اور ایک اثر بھی بتا دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور منکر سے. یہاں دیکھیے کہ نماز کا اثر بتا دیا, جو نمازی ہوگا نا وہ فحش اور منکر کے قریب تک نہیں جائے گا. اور پیچھے ہم پڑھ چکے کہ فحش ہر برا فعل اور قول جس سے کھلم کھلا برائی دکھے, کلیئر ایویڈنسز موجود ہیں کہ یہ چیز برائی ہے، اور اتنی واضح وہ برائی ہو کہ مومن ہو کافر ہو عقل والا ہو یا نہ ہو وہ اس کو برائی سمجھے، مثلا زنا، قتل ناحق، چوری، ڈاکہ وغیرہ. اور منکر کیا ہے؟ وہ قول اور فعل جس کے حرام اور ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو. یعنی منکر میں وہ چیز ہے جس کا انکار انسان کی عقل بھی کرے اور شریعت بھی کرے. ان نون قسم کی چیزیں، اجنبی، سٹرینجر، یعنی برہنا ہونا، ننگا ہونا، یہ منکر ہے. عقل ہی نہیں مانتی کہ انسان ننگا پھرے. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فحش اور منکر میں ظاہری اور باطنی سارے گناہ آ گئے جس کے اندر کوئی بھی انسان انڈلج ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا گیا تھا اتلو کا. آپ لفظ اتلو کا دوسرا ترجمہ کیا کریں گے؟ کہ اللہ کے نبی کو جو تلاوت کا حکم دیا گیا، یہ کون سی تلاوت ہے؟ لوگوں کو روکو اور تلاوت سنو. بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ ہے. تلاوت کے اندر صرف لفظوں کی تلاوت نہیں ہوتی، معنی کی بھی تلاوت ہوتی ہے. اس آیت میں اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم سب کو بھی بتا دیا کہ تم لوگ اگر کفر سے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ کے اس کلام کو گھر گھر پہنچا دو، اس کی تلاوت کرو. دور میں اللہ کے نبی آئے تھے، وہ کوئی آج سے زیادہ اچھا دور نہیں تھا. آج تو کوئی بیٹیوں کو بھی قتل نہیں کرتا، آج تو کوئی اس طریقے سے بالکل سر عام برہنہ ہو کر بھی حرم کے اندر جا کے طواف نہیں کرتا. وہ اس سے بہت دور تھا، یقین کریں، اس سے بہت زیادہ برا دور تھا. ہمیں یہ کیوں زیادہ برا لگتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے. تو یہاں پھر دو کام بتا دیے جو دعوت کے راستے میں بہت مددگار ہے. سورت مزمل میں اس کی زیادہ تفصیلات آئیں گی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا کی آیت آتی ہے اس میں کہ اٹھیے، ابلاغ کریں، لیکن راتوں کو اس میں اللہ سے ذکر کی انرجی لے کر آئے. سورت عنکبوت ہے، یہ سورت الفتن بھی ہے کہ فتنوں اور عرصوں کے اندر انسان کیا کرے. آپ دیکھیے کہ کچھ دیر اگر ہم قرآن سے دور رہتے ہیں نا تو دل پر جالے آنے لگتے ہیں، سستی آنے لگتی ہے، نکاہت آنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں، اگر واقعی آج تم پر وہ وقت آ چکا ہے کہ تمہیں چاروں طرف کفر کے جال بنے ہوئے دکھتے ہیں، تو آؤ، اقیم الصلاح، نماز پڑھو. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کو سمجھو، پہلے اس کی لفظی تلاوت کرو، پھر اس کی قولی تلاوت کرو، پھر عملی تلاوت کرو. چلتے پھرتے اتنے خوبصورت مسلمان بن جاؤ، یقین کریں کہ یہ ہیں وہ دو چیزیں جو غیر اللہ سے بے نیاز کریں گی. آپ کوئی کام کر نہیں سکتے. آپ میں سے بہت سارے ساتھی اس وقت یقیناً دل کی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کلاس کے بعد یا اگلا پچھلا وقت بھی اللہ کے لیے لگا دے. یہ میرا گمان ہے، کیونکہ قرآن سن سن کے بندے کا دل تڑپتا ہے، وہ روتا ہے، اندر سے چیختا ہے، لیکن کیوں نہیں کر پاتے؟ نمازیں کمزور ہیں. آپ میں اپنی نمازوں کو دیکھیں. اب یہ آخری 10 پارے دوسروں سے زیادہ اپنی فکر کے رکھے. میری نمازیں کیسی ہیں؟ میرا تعلق اللہ کیسا ہے؟ میرا قرآن کا فہم کیسا ہے؟ بظاہر وہ کوئی بیٹا بیٹی کھڑا ہوتا ہے ہمارے سامنے روکنے والا، وہ ہمارے شوہر ہوتے ہیں، وہ ہمارا خاندان ہے جو ہم سے اللہ والے حق بھی لینا چاہتا ہے، لیکن اصل میں وہ ہماری نماز اور ہمارے قرآن کے فہم سے کمی کی دلیل ہوتی ہے. جتنا آپ اللہ سے جڑتے جائیں گے نا، اتنے راستے کے سارے پتھر ہٹتے جائیں گے. لوگ کہتے ہیں اس کے کیا ماتھے لگنا ہے، پیچھے ہو جائے، اس کو نہ منع کرو، اس کو کیا کہنا ہے، یہ تو پتھر ہے، اپنی جگہ سے ہلے گئی نہیں. ترن والا میں لوگ کب بناتے ہیں؟ جب ہمارا تعلق باللہ کمزور ہوتا ہے. وہ شاعر نے کہا نا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ آشنائی کیا ہے؟ یہ اللہ کی معرفت ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے. اور یہ دو ذریعے سے ہی آتی ہے، ایک قرآن اور ایک نماز. قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے، اور نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. اگر ان دو میں سے ایک چیز چھٹ جائے، توکل نہیں کرنا آئے گا. آزما کے دیکھ لیں. اگر ابھی بھی دل گھبراتا ہے نا، اگر ابھی بھی دل پریشان ہے نا، ابھی بھی یہ ہے، ابھی بھی وہ ہے، تو سمجھے کہ کمی اندر ہے. اپنے آپ کو چیک کریں، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ کو کوئی تنگ کرے نا، کوئی آپ کو روک رہا ہے مت جاؤ کلاس میں ختم کر دو، اس کو کچھ نہ کہے، سیدھا جائے اسی کے سامنے، فوراً جائے وضو کرے، جائے نماز پہ کھڑے پھوٹ پھوٹ کے روئے، یقین کریں آپ کے وہ دو نفل اس بندے کے دل کو پگھلا کے رکھ دیں گے۔ میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گی، میرا شکوہ میرے رب کے آگے، اے اللہ تو مجھے بتا میں کیسے سیکھوں، میں کیسے سکھاؤں، دنیا تو مجھے نہیں بڑھنے دے گی۔ یقین کریں کہ دو چار دفعہ اگر ایسا کر دیا نا تو لاشعوری طور پہ لوگ آپ کے راستے سے نکل جائیں گے، کہیں گے پتہ نہیں یہ مجھے کوئی بد دعائی نہ دے دے۔ بعض لوگ تو پھر آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کے گھبرائیں گے کہ پتہ نہیں یہ میرے خلاف کوئی باتیں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو پھر جما دیتی ہے۔ اور کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دی کہ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی پیاری چیز ہے۔ دیکھیے یہ اللہ کی یاد ہی تو ہے جو دل کے پیالے میں ڈال کے لے کے جائیں گے، ورنہ عمل تو ہے ہی کچھ نہیں۔ کسی کو یاد کرنا ہو تو اظہار کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ کو یاد کرنا ہو صرف دل ہی دل میں کر لے۔ جتنا آپ کی زندگی میں اللہ کا لفظ اہم ہو جائے گا نا، آپ دیکھیں گے کہ ساری رکاوٹیں دور ہوتی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کو مشکل ہوتی آپ فوراً نماز پہ جاتے، جائے نماز کی طرف ہوتے، اس میں نفل نمازوں کی بات ہے نہ کہ فرض کی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی اتنی لمبی رات کو تہجد پڑھتے تھے، تین تین چار چار گھنٹے بنتے ہیں ہمارے حساب سے، اتنا قرآن پڑھتے ہوں گے، ہم کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے پڑھ لیے، بہت پڑھ لیے، وہ تو اخبار پڑھی جاتی ہے۔ تدبر تو پلٹ پلٹ کے آنے کی باتیں، اور تدبر کے لیے فہم ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب اپنے آپ کو یہاں تیار رکھے اس بات کے لیے کہ اللہ تو ہمیں سمجھ دے، ہمیں توفیق دے، ہمارے دل میں وہ احساس ڈال دے کہ ہم کیا کھو رہے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے زیا جاتا رہا۔ یہ افسوس نہیں ہے کہ ہم ناکام ہیں، افسوس یہ ہے کہ ناکامی کا احساس ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ کون سی صبح ہوگی جب بندہ مومن کی بے خبری اور بے حسی کا تلسم ٹوٹے گا، کب وہ خود کو پہچانے گا، کب وہ اللہ کو اس کی کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں سے پہچانے گا، کب وہ بندوں کو اللہ سے جوڑے گا۔ آج وہ تڑپ مانگنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے نبی کے دل میں تھی، وہ سوز مانگنے کی ضرورت ہے جب وہ بکر صدیق کے دل میں اسلام کے لیے تھا۔ پھر دیکھیں کہ ہمیں نمازیں بھی فائدہ دیں گی اور انشاءاللہ قرآن بھی فائدہ دے گا۔ ابھی سائت میں چند سوال ذہنوں میں اٹھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پکے نمازی بھی ہیں اور منکر اور بے حیائی سے پھر نہیں روکتے۔ نمازوں کے وقت میں مسجد میں ہوتے ہیں اور گھر آتے ہی راستے میں دو فلمیں پکڑی ہوتی ہیں جو مسجد کے ساتھ والی دکان سے ملتی ہیں، پھر یہ کیا کمبینیشن ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ نماز روکتی ہے، حکم تو نہیں دیتی، تنہا کہا، تامر نہیں کہا گیا، یعنی نماز یہ تو کہتی ہے کہ برے کام نہ کرو، لیکن ہاتھ پکڑ کے زبردستی تو بندے کا ہاتھ نہیں لے جاتی نا ادھر، روکتی تو وہ ہے۔ اب کوئی نہ روکے تو پھر اس کی مرضی، ایک تو اس کا یہ مطلب ہے۔ دوسرا اس کا مطلب کیا ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر کا؟ کہ نماز کا ایک افیکٹ ہے، اثر کیا ہے کہ نماز بندے کے دل سے گناہوں کی رغبت کم کر دیتی ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ذکر کیا کہ فلاں شخص رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب نماز اس سے چوری کی عادت کو ختم کر دے گی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اس ارشاد کے بعد واقعی وہ شخص اپنے گناہوں سے پھر گیا، یا وہ ہریرہ کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز نے اس کو عمل صالح پر عمل کرنے اور منکرات سے روکنے پر آمادہ نہیں کیا، تو ایسی نماز اسے اللہ سے اور دور کر دیتی ہے۔ پتہ کیسے دور ہوتا ہے بندہ؟ اور یہ نمازیں تو پڑھتے ہیں نا، اب اور کیا کرے، پانچ وقت نماز ہم پڑھ لیتے ہیں اور نہ پوچھو۔ میں نے دیکھا کہ کئی واقعی پکے نمازی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بند کر کے چاہے نماز، اب تسلی ہے کہ اب پانچ چھ گھنٹے جو چاہیں دیکھیں، جو چاہیں بولیں، جو مرضی کریں، نماز تو پڑھتے ہیں، پھر وہ اور ہی دور ہونے لگتا ہے۔ ایک اور روایت عبداللہ بن مسعود سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یطع الصلاۃ، ابن جریر کی یہ روایت ہے، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جس نے اپنی نماز کی اطاعت ہی نہ کی ہو۔ اور نماز کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ کہ فحش اور منکر سے روکنا۔ یا یعنی نماز روک رہی ہے آپ کو منکر سے فحش سے، اور آپ نہیں روکے تو گویا کہ پھر وہ آپ کی نماز نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے نا، کوئی کھانا کھاتے ہیں تو اس کی تاثیر ہوتی ہے نا، کوئی گرم تاثیر ہے، کوئی ٹھنڈی ہے، کوئی بادی ہے، کوئی ہاضم ہے. اسی طرح بہرحال نماز بندے کو پکڑ لیتی ہے. ساری زندگی بندہ پڑھتا رہے نہ رکے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کو شرم آنے ہی لگتی ہے. اللہ والوں کی پہچان بتا دی کہ وہ فحش اور منکر سے دور ہے اور ذکر قرآن اور نماز کے قریب ہوتے ہیں. اب ہم اپنا بھی معاملہ دیکھ سکتے ہیں خود بخود کہ ہم کس درجے پہ کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہمیں اپنی نمازوں پہ زیادہ توجہ دینی ہے، ضرورت ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ابھی تک پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پوری کر رہا. صحیح پڑھنا تو دور کی بات ہے، اگر ہے تو خود پہ تف کرے، خود پہ ملامت کرے کہ میں ابھی تک پانچ وقت کی نماز ہی نہیں پوری کر سکی، میری بات کس نے سننی ہے؟ کیوں آئیں گے لوگ میرے پاس، کیوں میری بات سنیں گے؟ 100 نمبر بھی آ جاتے ہیں نا آپ کے 100 میں سے، پھر بھی تف ہے اگر نماز صحیح نہیں ہے. اس کے بعد کی اگلی نماز جو ہے نا ہماری اس طرح کی نماز ہونی چاہیے کہ واقعی وہ ہمارے دل کے اندر گناہوں کی رغبت ختم کر دے. ٹھیک ہے وقت لگتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ایک انسان پھر بعض دفعہ سن کے بھی سن ہو جاتا ہے نا. تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ ہماری نماز اس آغاز بھی غفلت سے ہو، انتہا بھی غفلت سے ہو، بیچ میں جو پڑا اس کا نہیں پتا، کتنی رکعتیں پڑی یہ نہیں پتا، کیا پڑا تھا، کس کے آگے کھڑا ہوں، کس طرح کا حال ہے نہیں پتا چلتا. تاریخ میں آتا ہے کہ ایک لڑکی کے چکر میں تھا، اس سے خواہش کا ارادہ کیا، کہنے لگی کہ تم میری ایک شرط مان لو میں تمہاری بات مان لوں گی. کیا؟ کہنے لگی کہ تم حضرت عمر کے پیچھے 8 دن نماز پڑھو جماعت سے، پھر جو کہو گے میں کر لوں گی. کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، 8 ہی تو دن ہے. گیا، ایک دن گیا، اگر 4 چکر لگاتا تھا اس کی گلی کے تو شاید 3 لگائے اس دن. پھر 2 دن گزرے تو 1-2 چکر اور پھر لڑکا ہی غائب. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دیکھا، حال حلیہ بدل گیا. کہنے لگی تم وہی ہو جو میری گلیوں کے چکر لگاتے تھے؟ کہا ہاں. کہا تم کدھر گئے؟ کہنے گا دیکھو ایک لڑکا لڑکی سے اس طرح بات نہیں کر سکتا تنہائی میں، کام کی بات کرو. کہنے گا اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ کہنے لگا کہ وہ نمازیں جو میں نے عمر فاروق کے پیچھے پڑھی انہوں نے میرے دل کی دنیا بدل دی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. سوچنے کی بات ہے، ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں، سیٹ اپ کو دیکھیں، جس سلیقے سے چاہے نماز طے کر کے ایک الماری میں رکھے ہوتے ہیں، اسی طرح سلیقے سے ہم نے فحش اور منکر کے بھی انتظامات کر کے رکھے ہوتے ہیں. یہ مومنوں کے گھر نہیں ہوتے، یہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا کہ اس کو فحش اچھا لگے. اگر ابھی بھی رغبت لگتی ہے نا ان چیزوں میں تو کب نماز میں؟ نماز روکے گی کب؟ تو وہ ساری شرائط پوری کرے گی جو آغاز میں بتا دی. والا ذکر اللہ اکبر، یہ جملہ تو اتنا پیارا لگتا ہے. لوگوں، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اس سے بڑی سعادت کہے کہ کسی کو اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کی محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تعالی کا شکر کرنے والا بنا دے. بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص یاد الہی میں مصروف رہنے والوں کے پاس آ کر بیٹھ جائے، اگرچہ وہ کسی دوسرے مقصد کے لیے آیا ہو، تو اللہ تعالی اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے اور فرماتا ہے غفرتہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، میں نے ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو بھی معاف کر دیا، میری یاد کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ذکر کرنا ویسے ہی ہے جیسے کرنے کا حکم ہے، اور سب سے بہترین ذکر کیا ہے اللہ کا؟ کوئی دلیل دے گا قرآن سے؟ سورہ ہجر کی آیت ہے، ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا. قرآن ہے بہترین ذکر. ہم ذکر کے لیے من گھڑت طریقے بنائے، چلے کاٹے، گھیر ڈال کے بیٹھ جائیں، وہ نہیں. ذکر وہی ہے جو کہ اللہ کے نبی نے کیا، طریقہ بھی، اور بہترین ذکر قرآن کا ذکر ہے. حضرت ابن عمر سے ایک روایت آتی ہے، فرماتے تھے ذکر الہی میں کوتاہی نہ کرو، تم اس کو یاد کرو گے وہ تم کو یاد کرے گا، اس کا تمہیں یاد کرنا تمہارے ذکر سے افضل ہے. دوسرے پارے کے شروع میں بھی ہم نے آیت پڑھی تھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو. اب اس کے بعد ایک اور مرحلہ جو تبلیغ کے یا دعوت کے راستے میں آتا ہے، اسی کا اشارہ ہے. اب دیکھیں گے کہ ابھی آخری لیسن ہے سورۃ عنکبوت کا، اور جیسا کہ شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ عنکبوت مکی ماحول کی بہترین ترجمانی کرتی ہے. گھر گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، گھر گھر میں مخالفتیں تھیں، آزمائشیں تھیں، اب کریں تو کیا کریں. پہلے بتا دیا کہ دائی کو خود اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اب آگے دعوت کے کچھ مزید ایٹیکیٹس بتائے گئے. ولا تجادل اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، ارے مسلمانوں بحث مباحثہ نہ کیا کرو اہل کتاب سے مگر شائستہ طریقے سے. صرف اس چیز سے ایگزمپٹ کون ہے؟ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، اور تم کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہماری طرف. وانزل الیکم، اور جو اتارا گیا تمہاری طرف. وإلہنا وإلہکم واحد، اور ہمارا اور تمہارا خدا تو ایک ہی ہے. ونحن له مسلمون، اور ہم تو اس کے سامنے گردنے جھکانے والے ہیں. یہاں دیکھیے کہ بحث مباحثے سے روکنے کی بات ہے، اور لفظ آیا ہے اہل کتاب. صورت ہے مکی، اہل کتاب تو تھے مدینہ میں، تو یہ اہل کتاب کیوں ہے؟ اس کی دو تین مختلف توجیحات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں نجاشی اور اس کے لوگوں سے تعلقات یا بات کرنے کی طرف اشارہ ہے. ہجرت حبشہ کے نتیجے میں وہاں انٹریکشن ہو چکا تھا. دوسری بات اس کی کیا ہے کہ مکہ والے بھی مدینہ کے یہود سے جا کر مشورے لیتے تھے، اور کبھی کبھی مدینہ سے یہود بھی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ پوچھا کرتے تھے. تو ہر وقت کا تعلق تو نہیں تھا اہل کتاب سے، لیکن کچھ تو تھا. اور دوسری بات ایک اور ہے کہ ایک اور وقت تو آنے والا ہے نا، جب مدینہ میں جانے کے بعد بہت سارے لوگوں سے معاملہ ہوگا، تو لہٰذا اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اہل کتاب کا لفظ کیوں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ادب سکھا رہا ہے وہ بہت پیارا ہے، اور وہ کیا ہے کہ تمہاری گفتگو میں تہذیب اور شائستگی نظر آنی چاہیے. عموماً مذہبی گفتگو میں آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، چونکہ جذبات پر ٹھیس پڑتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایمان والوں تمہاری آواز نرم ہونی چاہیے، تمہارا رویہ اوفینسو نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہ دلایا کرو نہ غصے میں آیا کرو. ہوگا کیا، پھر بات کرنا چھوڑ دو گے. آپ دیکھیے کہ یہاں ہمیں بھی سکھایا گیا کہ جب کوئی خلاف شریعت کام کرے ہمارے گھر والوں میں سے یا گھر کے باہر سے، کیا کیا جائے؟ چیخیں چلائیں، شور مچائیں، تم ویسے، تم خراب، تمہیں تو یہ، تم تو نہیں. کل وتھ کائنڈنس، نرم بات دل میں اترتی ہے. آپ دیکھیے جو ہلکی ہلکی بارش پڑتی ہے نا، وہ ساری زمین کے اندر جاتی ہے، لیکن جو بارش ایک دم تیزی سے بہتی ہے نا، وہ بعض دفعہ زمین کا اوپر کا زرخیز حصہ بھی بہا کے لے جاتی ہے. بہت سارے لوگوں میں خیر ہوتی ہے، لیکن ہم اتنے سٹبن طریقے سے اور اتنے غلط طریقے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ چڑوے آ جاتے ہیں. جو اللہ نے سلیقہ سکھا دیا کہ اللہ سینا ظلم امیدوں، ٹھیک ہے، اگر کوئی اس حد تک ظلم پہ آ گیا، اس حد تک تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگا جیسے مکہ میں رہتے ہوئے مکہ والے کر رہے تھے، یا یہود اگر اس طرح کی خرابیاں پیدا کرتے تھے جس سے انسان اپنے آپ کو دین سے دور سمجھے، تو وہ اور بات ہے، لیکن عام حالات میں تمہارا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ کریں کیا، احسن لفظ پہ تھوڑی سی بات کروں گی. الا بالتی ہی احسن، اس کلاس روم میں بیٹھ کے احسن لفظ کو سمجھنا بہت آسان ہے، لیکن جب کہیں جا کے پریکٹیکلی ہمیں حالات پیش آتے ہیں نا، کہ آپ کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھو، آگے سے وہ پڑھتا ہی نہیں، آپ کہتے ہیں گانے نہ سنو، وہ سنتا ہی نہیں اور آواز اونچی کرتا ہے، اس وقت آسن ہونے میں بہت زیادہ مشکل آتی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب عام حالات ہوں مسلمانوں کے، جب زندگی کے عام معمولات ہیں، درس و واز ہو رہے ہیں، اس وقت تو بات بڑی نرم ہو، بڑی مٹھاس ہو، بڑے طریقے سے. جیسے اب دیکھیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت، نصیحتیں لے رہے ہیں، الحمدللہ ہم اس وقت کوئی گناہ کے قریب سے نہیں گزرے، یا ہمارے ارد گرد لوگ دین والے ہی موجود ہیں نا، کوئی گناہ تو نہیں کر رہے نا، تو اس وقت گفتگو بڑی نرم ہونی چاہیے. لیکن اگر ان الذین ظلموا منہم، کسی کو ہم غلط کام کرتا دیکھیں، مثلا آپ اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں کوئی خرابی دیکھے، اس وقت ٹون بدل جائے گی. پھر اس وقت بھی کہنا پیار سے، نہیں بیٹا، نہیں ایسے، ایک حد ہوتی ہے. جب ماں باپ کی ٹون یا گھر والوں کے ساتھ ہمارا معاملہ گناہوں پہ خاموشی کا ہو جاتا ہے نا اور کمپرومائزنگ کا ہوتا ہے تو لوگوں کو اپنے اس گناہ کا احساس ہی مٹ جاتا ہے. فرق سمجھ لیں دونوں کو. عام حالات میں احسن ٹھیک ہے, لیکن الذین ظلموا منہم ان کے مقابلے میں ٹون ذرا سخت ہوگی. مختلف طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ کوئی شخص برا کام کرتا ہے نا, اب آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ وہاں کیا کریں؟ سورہ فرقان میں کیا کہا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. پہلا درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ بات کرنا چھوڑ دیں, اس جگہ کو چھوڑ دیں. اگر بات حد سے زیادہ بڑھے گی نا تو تشدد پہ آئے گی. اگر بات کرنے سے فائدے سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے نا, بات کو چھوڑ دیں. ہمیں غصہ کب آتا ہے؟ جب کسی کو برا کام کرتے دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر گزرتی ہے ہم بھی بھول جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں آؤ بیٹا برگر بنا دوں. یہ غلط طریقہ ہے. خوبصورت طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو غلط کام کرتا دیکھے, اپنی ٹون سے سمجھائیں کہ آپ کو برا لگا, وہاں سے اٹھ جائیں, ناگواری کا اظہار کرے, اس کو اگنور کرے, وہ اس وقت آپ کو کوئی آفر کرے, فرمائش کرے, نو تھینکس, بالکل باوقار طریقے سے ہٹ جائے. اس کے بعد جب اس بندے کو آپ کی ضرورت پڑے نا, پھر آپ بدلا لیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس دن آپ اپنے بچے کا کھانا پکا کے رکھے, اس دن آپ اس کے لیے اسی طرح ڈریس سجا کے اس کے کمرے میں رکھیں کہ چلو بھائی اب تم کھا. کوئی بھی ہو سکتا ہے, شوہر ہے, بیوی ہے, بچے ہیں. جب آپ خاموشی کے ساتھ دوسروں کو احساس دلائیں گے نا, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ اسلام میں بڑی طاقت ہے. دلیل خوبصورت ہوتی ہے نا تو بات ماننے میں لوگوں کو مشکل نہیں ہوتی. بعض دفعہ بد کلامیوں سے, سخت کلامیوں سے ہم لوگوں کو سخت کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قولوا آمنا بالذی انزل الینا, کہہ دو ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر اترا یعنی قرآن, وانزل الیکم تم پر اترا یعنی تورات اور انجیل وہ بھی اللہ کی طرف سے اتری تھی, وإلهنا وإلهكم واحد ہمارا اور تمہارا خدا تو ایک ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ, ونحن له مسلمون اور ہم تو اسی کے آگے گردنیں جھکانے والے. یہ ہے خوبصورت طریقہ کہ جو چیز ان کی آپ کے ساتھ ملتی ہے نا اس کو لے لیں. ما انزل الینا میں تو قرآن ہے اور انزل الیکم میں کیا ہے جو اترا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تورات اور انجیل پر ایمان ہے؟ تو یہاں لفظ دیکھیے گا ما انزل الیکم جو تم پر اترا, کہہ سکتے ہیں کہ جو منزل علیکم تھا اس پہ تو ایمان ہے, لیکن جو مبدلہ ہو گیا اس پہ ایمان نہیں ہے, جو تم نے بدل دیا. آج کے دور میں تورات اور انجیل کے اندر ہم کیسے ایمان کی بات کرتے ہیں کہ بھائی اس کتاب کا جو حصہ منزل من اللہ ہے اس کو تو مانیں گے, لیکن جو مبدل ہو چکا, بدل دیا, مختلق ہو چکا, جس کو تم نے گھڑ دیا اس کو نہیں مانیں گے. لیکن دیکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آسان طریقے سے بات کر رہے ہیں تو ان کے غلط کو بھی مان لے کہ ہم میں اور تم میں تو اب کوئی فرق ہی نہیں. فرق تو ہے, لیکن یہ فرق پتا کس کو چلے گا؟ جو قرآن پڑھے گا. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنی کتاب کو جان لیتے ہیں, ونحن له مسلمون کا دعویٰ کر لیتے ہیں, پھر ان کو دوسروں کی باتیں خوب اچھی طرح سمجھ آتی ہیں. آپ دیکھیے کہ دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جو مخصوص کتابوں کو مانتے ہیں اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ہر کتاب کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. اور نحن له مسلمون سے پھر وہی بات مل رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کچھ نہیں. کل مجھے کسی نے ایک پی ایم میں سوال پوچھا ہوا تھا اسٹوڈینٹس کی طرف سے کہ کوئی نام لیا انہوں نے, میں نہیں لیتی ادھر, لیکن اسلام سے علاوہ کوئی نام تھا یعنی جو ایک فرقہ اپنے آپ کو کہلاتا, اور ان کے کچھ لکھے کہ کیا میں ادھر جا سکتی ہوں اور ان کی باتیں سن سکتی ہوں. میں نے صرف آدھی لائن میں اس کو جواب دیا. میں نے اس کو لکھا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ جو خود کو مسلم کے علاوہ کچھ اور کہلاتا ہے نا, اس میں ضروری بات سننے سے کچھ ہٹی ہوتی ہے. تو آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں. یعنی کوئی اپنے آپ کو کوئی بھی کہہ دے, کوئی بریلوی کہتا ہے, کوئی وہابی کہتا ہے, کوئی سنی کہتا ہے, کوئی صوفیزم کہتا ہے, کچھ بھی کہے, جب ان میں سے کوئی نام آپ لگائیں گے نا تو ضرور کوئی نہ کوئی چیز سنت سے ہٹی ہوگی. تو میں تو نہیں اس چیز کا مشورہ دیتی کہ آپ سنت سے ہٹ کے کوئی کام کریں. تو سمپل سی بات ہے نا, نحن لہو مسلمون, جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ان شاء اللہ تعالی وہ آپ کو پیور چیز دے گا, باقی کہیں نہ کہیں اپنی کسی بات کو لینا چاہتے ہیں, دینا چاہتے ہیں, ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ اہل کتاب عبرانی میں تورات پڑھتے اور لوگوں کے سامنے عربی میں پڑھتے, لوگ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کو ہیبرو زبان نہیں آتی تھی، کیا کریں کیا نہ کریں، اللہ کے نبی سے آ کے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ اہل کتاب کی باتوں کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب، بلکہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے ہم پر اور تم پر اتارا. اور سورۃ النحل کی آخری آیتوں میں ہم تفصیل سے یہ بات دیکھ چکے کہ بندہ مومن کے پاس سب سے بڑی قوت دلیل کی قوت ہوتی ہے. دلیل سخت ہو، کلام نرم ہو، کیونکہ دلیل کی گرمی لوگ نہیں برداشت کر سکتے. مثلا آج کے دور میں سود پہ جب بات کریں تو سود کے بارے میں تین چار تو دلائل صرف قرآن کی دو تین آیتوں میں ملتے ہیں. اب اگر کہنے والے کی آواز بھی اتنی سخت ہوگی نا، تو بعض لوگ اتنا پریشر نہیں برداشت کر سکتے. زبان شیری مل گیری، نرمی سے گرم دلیل کو پیش کر دو. دیکھیے انجیکشن لگتا ہے نا، اس کی تو اپنی بڑی درد ہے، لیکن اگر لگانے والے کے ہاتھ بھی سخت ہوں، شدت سے وہ نرس لگا رہی ہے تو تکلیف زیادہ ہوگی نا. تو ڈاکٹرز کی طرح ہاتھ بڑے نرم رکھیں، زبان نرم رکھیں، لیکن دلیل نرم نہ کریں. بعض لوگ جب زبان کی نرمی کی بات سنتے ہیں تو وہ دلیل نرم کر لیتے ہیں، تو وہ ضروری نہیں ہے. کوشش کرنی ہے کہ اگریسو نہ ہو، فرم ہو، لیکن بد اخلاق نہ ہو. انشاءاللہ اللہ جس کے دل میں ڈالے گا اس کو ضرور سمجھ آئے گا. آگے پھر فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لا رہے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کفار. اس آیت میں بالکل وہی بات ایک مختلف انداز سے بتائی گئی کہ قرآن آپ پر بھی اترا، پہلے کتاب لوگوں میں سے عبداللہ بن سلام، نجاشی، سلمان فارسی وغیرہ یہ ایمان لا چکے تھے. اپنی مانا، ہماری کو مانا، نجاشی مسلمان ہو گیا، لیکن کافروں کا حال کیا ہے؟ مکہ والوں کا یجہدو، اور یجہد کا لفظ ہے نا جیم ہا دال سے، ماننے کے بعد انکار کرنا. آپ ایک بات پہلے مان جائیں کہ ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسے کر لیتے ہیں، بعد میں آپ کے نہیں میں نے کب کہا تھا، یہ ہوتا ہے جہد. منع کر دیا کہ ایسے لوگ سٹبن ہو جاتے ہیں، ان کو پتا چل چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا لیکن پھر بھی نہیں مانتے. سورۃ الاعراف کی آیت 152 میں ہم پڑھ چکے الذین یتبعون الرسول النبی. تو لہٰذا بات کا خلاصہ کیا ہے کہ قرآن کے دلائل بہت پیارے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، لیکن یہ لوگ مانتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ڈھیٹ پنے کا اظہار کرتے ہیں. آپ اپنا کام کرتے جائیں. وما کنت تتلو من قبلہ، نہ پہلے پڑھ سکتے تھے، من کتاب، ان کتاب میں سے کچھ، ولا تخطه بيمينك، اور نہ ہی آپ لکھ سکتے تھے اس کو اپنے ہاتھ سے. اذا لرتاب المبطلون، اگر آپ لکھ پڑھ سکتے تو یہ باطل پرست ضرور شک کرتے. بڑی خوبصورت آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھا لکھا نہ ہونے کو آپ کی خوبی بنا کر پیش کیا. دیکھیے عموماً پڑھا لکھا نہ ہونا جو ہوتا ہے یہ انسان کا عیب ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین سے کہتے ہیں ہاں بالکل نہیں پڑھے لکھے تھے آپ نہ پڑھ سکتے تھے. اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ نبوت سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے، اور نہ لکھ سکتے تھے. لا تخطہ، خطو کا لفظ دیکھیے، خا توا توا سے ہے، یہ جب ہم کہتے ہیں خط، خطوط، یہ بھی اسی سے لکھنے کے لیے آتا ہے، یہ رائٹنگ کے معنوں میں آتا ہے. بھی یمینی کا دائیں ہاتھ سے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے لکھنا چاہیے. کھانا اور سیکھنا دونوں سیدھے ہاتھ سے ہوں، دیکھیے اللہ کی نعمت ہے نا. اور خطہ یا خطو کا معنی ہوتا ہے لکیریں کھینچنا، لمبی لمبی لائن میں کھینچنا. اب ہم جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہی ہوتی ہیں نا. تو کہا کہ اگر آپ لکھ سکتے تو پھر تو یہ باطل پر شک میں آتے. ارتاب کا لفظ کیا روٹ ہوگا؟ را یا بس. اور مبتلون کا واحد کیا ہوگا؟ مبتل، بات ہوئے لام سے. اہل کتاب کے نہ ماننے والے لوگوں کو یہاں مبتلون کہا گیا. کہا کہ یہ نہیں مانیں گے کہ ایک شخص جس کو اپنی زبان نہ لکھنی آتی نہ پڑھنی آتی، وہ اتنی خوبصورت کتاب لے آیا، قرآن لے آیا. اگر پڑھے لکھے ہوتے تو کیا یہ کہہ سکتے تھے نا ہاں بھی کیا بڑی بات ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں ایک شخص جو انگلش زبان کا ماسٹر ہے وہ ایک کتاب لکھتا ہے، کسی کو حیرت ہوتی؟ کوئی حیرت نہیں ہوگی. سپیچ دیتا ہے انگلش میں، کوئی حیرت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. لیکن بالفرض ایک ایسا شخص جس کو انگلش بالکل نہیں آتی آپ کے سامنے آئے فور فور انگلش بولے, آپ امیجن کریں. کوئی اپنی نانی دادی کوئی بڑا بندہ لے لیں جس کو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں آتا, ایک دم آپ کے پاس آئے اور انگلش بولنی شروع ہو جائے, کیسا لگے؟ اور ساتھ ایک کتاب دکھائے کہ یہ میں نے لکھی ہے, حیرت ہوگی نا. بس یہ فرق ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی یہاں کل آئے اور اسپینش میں درس شروع کر دے, حیرت ہوگی نا. تو اللہ کے نبی کو لکھنے اور پڑھنے سے دور رکھنا اس وحی اس ذکر کی حفاظت کا ذریعہ تھی کہ اس میں کسی انسان کے افکار نہ شامل ہوں, اس میں ان کی اپنی سوچیں نہ آئے. کہا کہ ہم نے یہ دے دیا لیکن نہ مانے نہ مانے, بل ہوا آیا تم بہی نہ تم فی صدور الذین اوتوا العلم, بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں جن کو علم دیا گیا. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون, اور ظالموں کے بغیر کوئی ان آیتوں کا انکار ہی نہیں کر سکتا. کہا کہ ان کو لکھنے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, یہ قرآن تو ان کے دلوں پہ لکھا ہوا ہے. حفاظ قرآن اللہ کے نبی جن لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا آج بھی پڑھ رہے. آپ دیکھیے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے نا, یہ دل پر اترا تھا اور دل میں ہی جاتا ہے. آج بھی یہ بات پورے شعور سے کہی جا سکتی ہے, سب سے آسانی سے جو چیز یاد ہوتی ہے نا وہ قرآن کی آیت ہے. آپ ازما کے دیکھ لیں, آپ جو حصہ حفظ کا کر رہے ہیں تھوڑی سی بھی آپ اگر اس میں زیادہ توجہ دینا آپ حیران ہوں گے. میں خود حیران ہوں, یقین کریں. میں نے کچھ ایسی صورتیں یاد کی ہوئی ہیں آج سے 10-12 سال پہلے کی ہوں گی, میں نے کبھی شعوری طور پہ اس کو دہرایا بھی نہیں, لیکن جہاں موقع آتا ہے وہ آیت یوں زبان پہ آ جاتی ہے. میں حیران ہوتی ہوں کہ قرآن کاپیوں میں لکھا ہوتا تو میری وہ کاپیاں کہیں گم چکی ہوتی, کہیں نوٹس میں ہوتا, کہیں لکھت پڑھت ای میلز میں ہوتا, مجھے ملتی نا وقت پہ. ذہن میں کیسے ریل چلتی ہے. کل آپ جب انشاءاللہ پڑھانے بیٹھیں گے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا, کہاں کی سنی کہاں کی پڑھی بات سمجھ آتی ہے. میں خود حیران ہوتی ہوں اندر کون سے کمپیوٹر لگے ہیں, کون سی ریل ہے. یہ اس قرآن کا اعجاز ہے, دل پہ اترا تھا یہ دل میں جاتا ہے. آپ قرآن لکھنا مشکل سے سیکھیں گے, قرآن کو یاد رکھنا سب سے آسان ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی جو قرآن سیکھنا چاہے. قرآن تو نصیحت کے لیے بڑا آسان ہے لیکن اس کے لیے آپ کی ڈیووشن چاہیے, گہری دلچسپی. سوچے جیسے کچھ لوگوں کو راہ چلتے راستے یاد ہو جاتے ہیں نا, خود نہ بھی ڈرائیو کریں ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم ادھر سے گزر رہے ہیں. کچھ لوگ روز جائیں گے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل قرآن کا بھی یہی انداز ہے. آپ غور کیا کریں, تدبر کریں. خاص طور پہ دورہ قرآن میں یہ چیز میں نے دیکھا ہے کہ بہت فائدہ دیتی ہے. اتنی تیزی سے قرآن گزرتا ہے نا آپ کے سامنے سے تو آپ کو فوراً یاد آتا ہے یہ آیت میں نے دوسرے روزے میں سنی تھی, اس کا اندر یہ دوسرے پارے میں ہوگی, یہ آیت میرا خیال ہے کہ چوتھے دن آئی تھی, یہ چوتھا پارا ہوگا. وہ پارے کے ساتھ دن چل رہا ہوتا ہے نا. آج کل شاید آپ کو اس طرح لگتا ہوگا کہ یہ بھی ریسنٹلی صورتوں میں پڑھی ہے, فوراً ذہن وہاں چلا جاتا ہے. اچھا یہ شام کی کلاس میں ہوئی تھی, اچھا وہاں تو ہم اس سبق میں, یہ یہاں کی ہوگی. یعنی یہ صرف اللہ کا بوجھ ہے, کسی بندے کی ذرا ساری اس میں طاقت نہیں. فی صدور الذین, تاریخ کا واقعہ بھی آتا ہے کہ مسلمانوں پہ ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ اس نے حکم دیا اپنے کارندوں کو کہ سارے قرآن جلا دو, سب مذہبی کتابیں ان کی ختم کر دو. لوگوں نے عمل کیا, جلا دی, ضائع کر دی کتابیں. رات کو ایک دن کہیں سے بادشاہ گزر رہا تھا, قرآن پڑھنے کی آواز آئی. اس کو بڑا غصہ آیا کہ بھائی میرے ورکرز جو ہے انہوں نے میرے سے جھوٹ بولا. کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے سے دھوکا کیا, مجھے تو ابھی بھی اس قرآن کی آواز آئی ہے. کہنے لگے کہ ہم کتابیں تو جلا سکتے ہیں لیکن اس قوم کے تو سینوں میں یہ قرآن ہے, ان کو ہم کیسے ختم کریں. فی صدور الذین, لیکن یاد کریں یہ سینے میں جاتا ہے نا, اس سے پہلے اس سینے کو خالی کرنا پڑتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, آپ اپنے سینے سے گندی چیزوں کو نکال دیں. فلاں ڈرامہ کب ہے, اس کی کون سی ڈیٹ ہے, کون سی قسط چل رہی ہے, نئی فلم کون سی آئی ہے. جس دل میں اس طرح کی چیزیں ہوں گی نا وہاں قرآن نہیں رہتا. آپ بالکل باقی غموں سے خالی کریں, اپنے ذاتی غموں سے بھی دل کو خالی کر دیں. کیا غم ہے, کیا فکر ہے, کیا خوشی ہے, ختم کریں. میں کہتی ہوں ایک وقت آتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ چلتا پھرتا قرآن کیوں بناتا ہے, کیونکہ اس کے اندر ہر لمحے کا اس کا فکر ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں, نہ ان کو یہ فکر تھا کس ساتھی کی شادی ہونے والی ہے, میں کوئی جوڑا چھوڑا سلوا لوں, کسی کو دینے کے لیے تحفہ لے لوں. ہمارے تو یہ غم ہے نا, ہمارے سینوں میں کیا کچھ ہے. قرآن کی کلاس میں بھی بیٹھے یہ غم ہوتا ہے کہ آج رات مہندی میں جانا ہے کیا پہنیں گے, آج جانا ہے شادی آنے والی ہے اس کو کیا تحفہ دیں گے, جس سینے میں دنیا کے بہت غم ہوں گے نا اس کو قرآن نہیں ملے گا. یہاں سے اٹھ کے سبزی کون سی لینی ہے یہ غم ڈال لیں آپ کو قرآن ہی نہیں سمجھ آئے گا. اس لیے جب یہاں آئے نا تو جیسے سفید کپڑے پہن کے یونیفارم کہتے ہیں دل کو بالکل کلین اینڈ کلیئر کر کے آیا کریں, اور گھر والوں کو سختی سے بتا دیں ہمیں نہ فون کریں اس میں, نہ کوئی ہمیں ٹیکس کرے, ورنہ سن کے بھی نہیں ملے گا. ایسے لگے گا کہ یہ بات تو ہوئی نہیں تھی کلاس میں, پتا چلا وہ کوئی ٹیکسٹ کی ٹون ہوئی تھی, سوچ میں پڑے ہوئے کہ پتہ نہیں کس کا ٹیکسٹ ہے, چلو ذرا سی نظر بچا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اندر کیا میسج آیا ہے. یہ چیز صحیح نہیں ہوتی, اور اس کا فائدہ سب سے زیادہ ہمیں خود ہوتا ہے. دوسرے کو کیا فائدہ ہوگا, اگلا تو بس یہ چیک کرے گا وہ میں دیکھ رہی تھی سب ٹھیک ہونا, ٹھیک پہنچ گیا نا. کیونکہ ہم اس وقت اللہ کے کلام کو اپنے دل پر لے رہے ہیں, کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. اللہ کے نبی کو تو سردی لگنے لگتی تھی, آپ تو کانپنے لگتے تھے جب پہلی وحی آئی تھی, تو لہٰذا اللہ نہ کرے کہ وما یشہد بآیاتنا میں ہم لوگ آ جائیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ, اور انہوں نے کہا کیوں نہ اتاری گئی ان پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے. پھر دیکھیے وہی دھان کے پان, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنی نشانیاں اتنا کچھ دیکھتے تھے, پھر ایک ہی بات سو باتوں کی, جی کوئی نشانی کیوں نہیں اتری, کوئی معجزہ. یہاں آیات سے مراد قرآن کی آیتیں نہیں ہے, نشانیاں معجزات کچھ تو دکھائیں, کوئی پہاڑ چلنے لگے, کوئی مردہ زندہ ہو جائے, کوئی ایسا کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے. قل انما الآیات عند اللہ, کہہ دیجیے نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہے. وانما انا نذیر مبین, اور میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں, یعنی میں تو بس جو بات ہوتی ہے وہ پہنچا دیتا ہوں. اولم یکفیہم, کیا یہ کافی نہیں ہے ان کو, کیا کہ انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم, ہم نے آپ پر وہ کتاب اتاری جن کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے. کیا قرآن کے بعد بھی کسی نشانی کی ضرورت ہے؟ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون, اس کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ کہا یہ قرآن کافی ہے, اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے آپ پر یہ اتاری اور پڑھ کے سنائی جا رہی ہے. ان فی ذلک لرحمت و ذکر لقوم یؤمنون, بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. کہا بس جن کے دل بدلنے ہیں نا وہ اس کتاب کو دیکھ کے بدل جائیں گے. اب اس کے بعد اللہ سے کوئی شرطیں نہ لگایا کرو, یہ کرو وہ نہیں, یہ کر دو گے تو یہ کر دیں گے, وہ کریں گے تو وہ ہوں گے. یہ قرآن کافی اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو منوانے کے لیے. اب دیکھیں کہ ہر نبی کو جو معجزہ ملا وقت پہ ختم ہو گیا. آج ید بیضا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آج موسیٰ کا عصا آ بھی جائے دنیا میں تو سانپ نہیں بنے گا, قوم صالح پہ اونٹنی نکلی ختم, لیکن قرآن آج بھی موجود. اور دل بدلتا ہے, دنیا میں یہ واحد چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے. ہم سب مخلوق ہیں, نبی پیغمبر ولی فرشتے سب مخلوق ہیں, یہ قرآن اللہ کے وجود کا حصہ ہے. بل ہوا کلام اللہ, ہم کہاں اس قابل کہ اس کتاب کو پکڑے. دل کانپنے لگتا ہے, اس وقت بھی میرا دل پھٹ پڑا ہے اندر سے کہ اتنا پیارا کلام جو مخلوق نہیں ہے, واحد چیز ہے دنیا کی جو اللہ نے اپنا حصہ میں دیا ہوا. جیسے کوئی مر جاتا ہے نا تو ہم نے اس کی آواز کہیں ٹیپ کی ہونا تو ہم اس کی آواز کو سن کے اس درد کو محسوس کرتے ہیں. اس کی تصویریں ہمیں کچھ نہیں دیتی, وہ تو ایک مادی چیز ہے, لیکن جو چیز انسان کے اندر سے نکلتی ہے, کوئی مر جائے نا تو اس کی کیسٹ سی ڈی سن کے بار بار خیال آتا ہے کہ ہایا فلان کی آواز بند ہو گئی ہے. ایسے کبھی لوگ ہماری بھی آواز سنیں گے اور کہیں گے کہ اب یہ دنیا میں نہیں ہے. کچھ لوگ جو ٹی وی پہ آتے ہیں, جیسے ڈاکٹر اسٹار صاحب کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو آپ ان کی ڈیتھ کے بعد لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو ایک دم فیل کرتے ہیں ہائے اب اس وقت دنیا میں نہیں. جو چیز آپ کے اندر سے نکلتی ہے وہ تو آپ کی نشانی بن جاتی ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, کہاں اللہ ساری دنیا کو چلانے والا. کبھی تم نے اس کی رحمت کو محسوس کیا؟ اس کی نصیحت تمہارے دلوں میں اترتی ہے؟ جو اس قرآن کو سن کر بھی ڈھیلا ڈھالا رہے گا, جو اس کو سنا کے پڑھ پڑھا کے اس کی خدمت کر کے بھی اپنے آپ کو دوسروں جیسا ہی سمجھے گا, پھر اس کے لیے تو یہ قرآن کو نصیحت کی چیز نہیں ہے. کل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا, آپ فرما دیجئے کہ میرے اور آپ کے بیچ میں تو اللہ گواہ ہے, بس ہم کسی دوسرے کی گواہی لاتے ہی نہیں ہیں. یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ, اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں باطل پر اور انکار کرتے ہیں اللہ کا, اولئک هم الخاسرون, یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، یہ نقصان والے ہیں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، تم بھی اب تھک نہ جاؤ اس کو پڑھ پڑھ کے، پڑھا پڑھا کے، اور اس کو آگے سے آگے لے جاؤ. یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کے اور تمہارے بیچ کا ایک راز ہے جو اللہ تم پر کھول رہا ہے. دیکھیے کہ آپ ہر ایک کو اپنی باتیں بتا دیتے ہیں، ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں، کم از کم میں تو نہیں کر سکتی. مجھے تو سب سے مشکل لگتا ہے نئے لوگوں سے باتیں کرنا، جو میرا مزاج نہ سمجھے، جو میری بات نہ سمجھے، میرا تو دل نہیں کرتا اس سے فالتو بات کرنے کو. اور ہم کیا ہے انسان، اللہ تعالیٰ اپنی بات ہر ایک کو دے گا. پتہ نہیں اللہ نے آپ میں کیا خوبی دیکھی کہ آپ کو اس کے لیے چن لیا. آپ کے سینے میں اس کی ایک ایک آیت آ رہی ہے، کیا وہ سینہ جس میں اللہ کا کلام ہوگا جب قبر میں جائے گی تو وہ آیت ساتھ نہیں جائے گی؟ کیا اگر قرآن کا فہم، اس کی ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کی باتیں یاد ہوتی ہیں، کیا یہ ساری چیزیں دل کو کھلا نہیں کر دے گی؟ یقین کرے آج آپ خدا نخواستہ اس قرآن کا غم اپنے دل سے نکالے. کئی لوگ ہوتے ہیں رات چلتے رک جاتے ہیں، جیسے ایک دم گھڑی رک جاتی ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا. اس طرح قرآن سے گہرا تعلق ہوتا ہے، چھوڑ جاتے ہیں. پھر میں سوچتی ہوں سارے غم نکل گئے ان کے دل سے، ترجمہ یاد کرنے کا اب کوئی غم نہیں آج ان کو، کوئی اسائنمنٹ کا غم نہیں، کوئی ٹیسٹ کا غم نہیں ان کو، کوئی فکر، کوئی خوشی، دل خالی نہیں ہو جاتے؟ اور یقیناً ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے انسان کو سمجھنا ہے. یقین کریں کہ کبھی اللہ نے کرے کہ موت سے پہلے اب یہ قرآن ہمارے سینوں سے نکلے اور ہم اس کو چھوڑے. اللہ کہتے ہیں ایمان والے باطل پر ایمان لے آتے ہیں. کب؟ جب ان کا تعلق اس سے ہٹ جاتا ہے. بالکل کہانی بدل گئی. آمنوا بالباطل وکفروا باللہ. اللہ اکبر، اپ سائڈ ڈاؤن ہونے والی کیفیت ہے. کل تک کیا تھا؟ والذین آمنوا باللہ اور کفروا بالباطل. لیکن اس طرح سے سوچ الٹی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنے دل میں غم پالنے کی، کچھ عورتیں نا اپنے دنیا کے کاموں سے ذرا فارغ ہوتی ہیں، پھر بچے کا خیال آ گیا، اس کا غم پال لیا، کبھی شوہر کا غم، کبھی بہن بھائیوں کا غم. یہ قرآن بندے کو غم پروف کر دیتا. آپ کو اپنی جان کا بھی غم نہیں رہتا، آپ کو اپنی موت کا غم نہیں رہتا، کسی چیز کا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا معجزہ، اس کو رحمت بناؤ، اس سے نصیحت لو، پھر دیکھو کہ یہ تمہیں کیا دیتا ہے اور اس میں سے تمہیں ملتا کیا ہے. ورنہ اولئک هم الخاسرون، خسارے ہی خسارے. لیکن نہیں سمجھ آتی تھی نا ان ظالموں کو بھی بات. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے عذاب جلد حاصل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم اتنا جھٹلا رہے ہیں، اتنے گناہ کر رہے ہیں، پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کہ ولولا اجل مسمى، اگر ایک میعاد مقرر نہ ہوئی ہوتی، پہلے سے سیٹ پلان نہ ہوتا نا، تو لجاہم العذاب، ان پر عذاب آ جاتا. پہلی قومیں بھی جب دلائل کے میدان میں شکست کھا جاتی تو اپنا دل بہلانے کے لیے اپنے نبی کو یہی کہتی کہ دیکھو ہم تمہارے دین کو قبول نہیں کر رہے، تو اگر سچی ہو تو عذاب لے آؤ. بالکل یہی وتیرہ اہل مکہ کا تھا، کہنے کہ ہم تو کسی قیمت پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، اور سال ہر سال سے تمہاری دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ دھوس میں نہیں آتے، دھاس میں نہیں آتے. جب وقت آئے گا تمہیں عذاب کی چکی میں پیس دیا جائے گا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اچانک تم ختم ہو جاؤ گے. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور وہ اپنے وقت پر ان پر اچانک آ جائے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور پھر ان کو شعور تک نہ ہوگا. اور یقیناً ایسا ہوتا ہے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، بڑی بے شعوری میں آتی ہے. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب. کہہ دو ان کو کیا، ذرا سی دیر ہے بس. فَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم یقیناً گھیر لے گی ان کافروں کو. کیا حال ہوگا اسے؟ یوم یخشاہم العذاب، جس سے ڈھانف لے گا ان کو عذاب. من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے. ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور ان سے کہا جائے گا چکھو وہ جو عمل تم کرتے تھے. کا چند دن کی بات ہے، اگر عذاب نہیں آ رہا تو شکر کرو نہیں آ رہا، یہ مہلت ہے تمہارے لیے. ابھی تمہارے لیے مزید سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرو، دیکھو اس پہ، توجہ رکھو. جب دوزخ میں جاؤ گے پھر تمہیں پتا چلے گا تم کس طرح سے بچتے ہو. تم اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے محفوظ نہ سمجھو. ایک وقت آئے گا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا کہ بتاؤ کر کے کیا آئے ہو، لیکن اس وقت تم کچھ کر نہیں سکو گے. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ مہلت کی مدت بہرحال پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو موقع دیا ہوا ہے. آپ ذرا امیجن تو کرے نا وہ دن کیسے دن ہوں گے. گھر گھر میں مشکلات, ہر طرف اسلام کے اوپر آنے کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا رہے ہیں. ایسے وقتوں میں جو لوگ تڑپ تڑپ کے آتے تھے, پھر آخر اللہ تعالیٰ نے سن لیا کہ جاؤ بس سب چھوڑ دو ان کو, بہت سمجھا دیا. ایسے وقت میں کچھ لوگ پھر انہی پرانی محبتوں کی بنیاد پہ جانا نہ چاہے, تو ان کے لیے بغلی آیتوں میں کچھ حکم ہے. یا عبادی الذین آمنوا, اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو. انداز دیکھیے کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے, اے میرے ماننے والے بندو. جیسے ماں اپنے بچے کو کہتی ہے میرے بچے تم میری بات جو مانتے ہو, میری ماننے والے میرے بچوں. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں, لیکن پیار سے بندوں کو ایمان کی رغبت دلا کے ایمان کی قدر دلاتا ہے کہ دیکھو تم ایمان لے آئے ہو نا, تو اب چھوڑو ان کو. ان نار دی واسیتن, بے شک میری زمین بڑی کشادہ ہے. فیا یا فعبدون, بس تم میری ہی عبادت کیا کرو. اب یہ اصل میں اشارے تھے کہ بس ختم, ظلم ختم, جتنا سہنا تھا سہ لیا. مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے راستے کھولے جا رہے تھے. اب تیاری کر لو, زمین بڑی وسیع ہے. جس جگہ بندے کو اللہ کا دین نافذ کرنے میں مشکل پیش آئے, کہا اب چھوڑ دو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورت کے شروع سے لے کے یہاں تک, یعنی اس آیت سے پیچھے, مسلمانوں کو کفار کی عداوت, توحید, رسالت سے انکار اور حق کے اوپر مختلف قسم کی رکاوٹوں کا تذکرہ تھا. کہیں بیت العنکبوت کے ذریعے کفر کے ہتھ کنڈوں کا اشارہ دلایا, کہیں مسلمانوں کو اتلو ماؤ ہی علیکہ میں ان کے شر سے بچنے کے راستے بتائے, اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کرو. ساری کوششیں کرنے کے بعد جب نہ بات بنے, اناردی واسیت, یہی ہے پیغام ویسٹ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی. پہلے سارے کام کر لو, پہلے سارے بیچ کے مرحلے طے کر لو, اس کے باوجود اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم کفار کے غلبے میں آ رہے, تمہاری سوچ بدل رہی ہے, تمہاری نسلیں بگڑ رہی ہیں, تو پھر ان نار دی واسیت, پھر رسک اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ ڈالر میں رسک ہے, نہ کرون میں رسک ہے. ویلیو تو دیکھیے دو طرح سے ہوتی ہے کرنسی کی, ایک ہوتی ہے اسی ملک میں اور ایک ہوتی ہے دوسرے ملک میں جائیں تو وہ کرنسی. آپ دیکھیے کہ ان نار دی واسیت, ادھر کچھ نہیں اور کا کہ فتوحا جی روفی ہا, چھوڑ دو رہ لو, بس کائن. لیکن ایک ہجرت جو ہر ایک نے کرنی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا, کل نفس ذائقت الموت, نہ کرو ہجرت, تمہارا تابوت تو پھر بھی جائے گا. اس وقت تو کہنا اس کو لے کے چلو مرنے کے لیے, اس کو دفن کراؤ پاکستان کے قبرستان میں, اس کو جنت البقیع میں لے جاؤ. میں نہیں کہہ رہی کہ لے کے جائیں کہ نہ لے جائیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, لیکن ایک ہجرت بہرحال ہوگی. جو لوگ ساری ساری زندگی دار الکفر میں گزار دیتے ہیں نا, وہ اپنی میت وہاں نہیں دفنانا چاہتے. یہ پتہ نہیں ویسے کیا کہانی ہے, میں نے کئی لوگوں سے پوچھا بھی اس کے بارے میں, تو کہتے نہیں پھر ہم پہ تو کوئی قبر پہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنے آئے گا, پھر تو ہماری نسلیں ہی بھول جائیں گی. ہمارا نام یہ خوف ہے, زندگی بھر ہم ساری زندگی اپنے رشتے داروں سے دور ہیں. کئی بچے دس دس سال سے اپنے نانی نانا کو, دادی دادا کو نہیں ملے ہوئے. غم کیا کہ مر گئے تو وہ یہاں نہیں آ سکیں گے. پھر پلٹ کر تو ہماری طرح پھر دیکھو کہ کیا کمائیاں لائے ہو. وہاں نہ ڈالر کی کرنسی, نہ کرون کی کرنسی, بلکہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. لنبوینہم من الجنت غرفا, ہم ان کو ٹھہرائیں گے جنت کے بالا خانوں میں, ہم ان کی اچھی مہمانی کریں گے. ہمیں پتا ہے کہ یہ بہت آسائشوں کے عادی تھے, انہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے, اللہ نے ان کے دل کو اطمینان سے بھر دیا. آج ان کو لے کے آؤ جنت کے بالا خانوں میں. غرفا کا لفظ ہے, یہ غرفتن کی جمع ہے, بالا خانے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کی دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ نگاہ کے سامنے حجاب نہیں ہوگی. باہر والے لوگ اندر والوں کو اور اندر والے باہر والوں کو دیکھیں گے. ایک عربی نے جب یہ ارشاد سنا تو کھڑا ہو کر کہنے لگا, اے اللہ کے رسول, یہ کس کو ملیں گے؟ کیونکہ ان کو تڑپ ہی ہوتی تھی کہ ملیں گے کن کو. آپ نے فرمایا یہ اس کو ملیں گے جن کی گفتگو پاکیزہ ہوگی، جو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، جو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور آدھی رات کو اٹھ کر جب لوگ سوتے تھے تو وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اتم الطعام وادام الصیام وصلی اللہ باللیل والناس نیام۔ کچھ خوبیاں، کچھ کریڈٹ ہوتا ہے تو پھر ہی وہاں جا کے یہ چیزیں ملے گی نا۔ نعم اجر العاملین، بہترین اجر عمل کرنے والوں کا کیا عمل؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے ہر حال میں صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے رہے۔ ان کو یہ نہیں تھا کہ ہمارا رزق ادھر ہے کہ ادھر ہے، کس طرح سے اور کہاں سے، وہ ہر لمحے اللہ کے آگے جھکنے کو، اس کی ماننے کو تیار تھے۔ اسی لیے اگلی آیت میں پھر رزق کی بات آ گئی، وَقَيِّمِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقُهَا، اور کتنے زمین پر چلنے والے ہیں جو اٹھائے نہیں پھرتے اپنا رزق، اللہ یرزقھا وَإِیَّاکُم، اللہ تم کو رزق دیتا ہے اور ان کو بھی، ان کو بھی دیتا ہے اور تم کو بھی، کیونکہ وہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تلاوت سنتے پھر یہ آخری آیتوں پہ تھوڑا سا ہم ڈسکشن کریں گے۔
اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوا بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها
وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے ہیں جو اٹھائے نہیں پھرتے اپنا رزق بلکہ اللہ یرزقھا وَإِیَّاکُم اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ان کو بھی اور تم کو تمہیں بھی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. پیچھے بات ہوئی ہجرت کی. ہجرت کے کرنے کے ساتھ ہی جو خوف آتا ہے نا, یعنی ہجرت سے روکنے والا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کھائیں گے کہاں سے, یہاں تو بزنس سیٹ ہے, یہاں تو جاب ملی ہوئی ہے, یہاں تو کاروبار چمک رہا ہے, یہاں تو چار لوگ اب ہمیں جانتے ہیں, وہاں کون جانے گا. کہیں بھی کوئی ہجرت کرتا ہے تو انسان کے لیے خوف ہوتا ہے, لیکن جو ہجرت اللہ کے لیے ہوتی ہے نا اس میں تو یہ اندیشے زیادہ ہی ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مال کے لیے بھی ہجرتیں کرتے ہیں, وقتی طور پہ اپنے سارے اثاثے بیچ دیتے ہیں, عورتیں اپنا زیور بیچتی ہیں کہ چلو باہر کے ملک چلتے ہیں, وہاں جا کے اچھی جاب ملے گی. شروع کے دن اتنے مشکل ہوتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں آ کے بعض دفعہ پھر ان کو ہیلپ لینی پڑتی ہے حکومت سے کیونکہ ہم بہت لٹے پٹے آ گئے, لیکن لوگ صبر کر لیتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ بس ایک دفعہ سیٹ ہو گئے تو پھر اس کے بعد تو آپ دیکھیے گا کہ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا. لیکن جو ہی رسک کی بات ہوتی ہے, اور یہاں پھر وہی کہوں گی کہ ہجرت سے مراد یہاں زمین کی ہجرت نہیں ہے کہ آپ زمین کا ایک ٹکڑا چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں, بلکہ یہاں ذہنی ہجرت ہے. ایک حرام کاروبار کو چھوڑ کر حلال کاروبار کو اپنانے کے دن بھی ہجرت کے ہوتے ہیں. ایک ایسی جاب جس میں ڈاؤٹس تھے, جس میں شک تھا, جس میں اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ممکن نہیں ہو رہا تھا, آپ اس بزنس کو اس جاب کو چھوڑتے ہیں, یہ بھی آپ کی ہجرت ہے. حقیقت یہ کہ گناہوں کو چھوڑنے والا بھی ایک مہاجر ہوتا ہے. جیسے ہم سب قرآن کی طرف آتے ہیں تو اس سے پہلے ہماری ایک اپنی زندگی چل رہی ہوتی, ہماری دوستیاں, ہماری فرینڈشپس, سب کچھ ہے. کیونکہ رزق میں صرف مال اور دولت نہیں ہے, دوستیاں بھی رزق ہوتی ہیں, پارٹیاں بھی رزق ہوتی ہیں, فرینڈس, وہ سب لوگ جو ہمارے ہر حال میں ساتھ دینے والے بنے ہوتے ہیں. تب ان کو جب چھوڑنے لگتا ہے انسان, جب ان کی آنکھوں میں انسان کچھ اجنبیت دیکھتا ہے تو دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے کہ ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا, اس طرح تو میں بالکل تنہا رہ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غم نہ کرو, اللہ یرزقھا وإیاکم. اور اگر اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کو جاننا ہے نا, کہ جو دوسروں سے الگ ہوتے ہوئے بھی بندے کو رزق دیتا ہے, تو پیدا ہوتے بچے کو دیکھ لے. کوئی بچہ جاب نہیں کرتا, کوئی بچہ اپنے ساتھ کوئی دودھ کا سامان نہیں لے کر آتا, لیکن وہ ساتھ جو ماں کے پیٹ میں اس کو رزق دیتی ہے, جو ہی وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہی رزق ماں کے جسم میں اللہ تعالیٰ دودھ کی صورت میں ڈال دیتا ہے. تو کبھی بھی اللہ کے راستے میں اس طرح کی ہجرت سے نہ ڈریے کہ جس میں مال کا نقصان ہو. مثلاً اس کو پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو جاب کر رہے تھے, بیچ میں قرآن کا کورس آ گیا, جاب چھوڑنی پڑی, کئی اندیشے, کئی سوال, اب دل بھی نہیں لگتا اور دل نہ بھی لگے, کام کرنا پڑے, مجبوری ہے, کیا کرے, اللہ سے مانگیے. آپ دیکھیں گے کہ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کی چیزوں کو اس طرح سے مینیج کروا دیں گے کہ کم سے کم مال کی کمی آپ کو فیل نہیں ہوگی, خواہشات کم ہو جائیں گی, بیکار چیزیں زندگی سے نکل جائیں گی. اب بات توحید کو اجاگر کرنے والے نقطے, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو, وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور کس نے مسخر کیے سورج اور چاند, یعنی کون ایک گھیر میں رکھے ہوئے ان کو, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, ان قریب کہیں گے کہ اللہ نے. پیچھے بات ہو چکی کہ کفار مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے, اللہ کو رب مانتے تھے, سورج چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا مانتے تھے. مسئلہ تھا الوہیت میں, عبادت میں. وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہمارے لات نے آسمان بنایا, یا ہماری منات نے زمین بنائی ہے، لیکن جو ہی مدد مانگنا، دعائیں مانگنا، حاجات کی طلب رسی کرنا، جب اس کا معاملہ آتا تو فوراً ہی اس وقت وہ لے کے چل پڑتے اس بات کو کہ ہم کس طرح سے ان لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہماری ان چیزوں میں شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی فطرت کو پکارو، پوچھو کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، خود ہی کہیں گے اللہ نے۔ گویا کہ دنیا میں کوئی شخص ایتھیس نہیں ہے۔ کل بات ہو رہی تھی کسی کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایک شخص بھی ایتھیسٹ نہیں ہے، یعنی دہریا انگلش میں جس کہتے ہیں، جو بظاہر یہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ بلیو ان گاڈ۔ میں نے کہا کیسے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ بھی نہیں مانتے نا کہ گاڈ ہے، وہ بھی کہتے ہیں گڈ لک، ہیو اے گڈ لک۔ یہ گڈ لک کیا ہے؟ حالانکہ یہ جائز نہیں ہے کہنا، ہمارے ہاں بھی یہ کتنا معروف جملہ ہے، او گڈ لک، نو، یہ لک کو گاڈ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لک ہے، یعنی ناک کو ادھر سے نہ پکڑو نا تو پیچھے سے گھما کے پکڑ لو۔ کوئی خدا کے وجود سے انکار کر ہی نہیں سکتا، تو کہا پھر ان سے پوچھو فن نیو فکون، پھر کس طرف دھوکا کھا رہے ہو؟ بتاؤ اتنا خوبصورت نظام سورج چاند ستاروں کا کون چلا رہا ہے؟ کیا یہ سارا کچھ ایک سیٹ سسٹم میں ہو رہا ہے؟ تمہاری گاڑیوں کے ویل تو اس طرح نہیں چلتے، تمہارا کیا حال ہو گیا؟ بس مان جاؤ کہ پھر یہ سب کچھ اللہ کی ہے۔ پھر فرمایا آگے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کفار مکہ جو تھے وہ مسلمانوں کو آر دلاتے تھے، کہتے تھے اگر تم بڑے اللہ والے بنتے ہو نا تو بتاؤ کہ تمہارے خیال میں سب کچھ اللہ کا ہے تو تمہیں کیوں نہیں دیتا؟ یہ تمہاری خستہ خالی کیوں ہے؟ تمہارے پاؤں میں جوتا نہیں، بدن پہ چیتھڑے لٹکے ہوئے، کھانے کو باسی روٹیاں کبھی کبھار تمہیں مل جاتی ہیں، کیا خدا کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں؟ آج بھی لوگ حق بات کرنے والوں کو شاید یہی دل میں سوچتے ہوں گے کہ آخر ان کا رب ہے تو پھر ان کو اتنی مشکلات کیوں ہیں، کیوں ان کو اس طرح سے مشکلات پیش ہو رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، مجھے نہیں پتا کہ کس کو کیا مشکل ہے، بلال کو کتنی تکلیف ہے اور حبیب کتنے دن کے بھوکے ہیں، اللہ کو سب پتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت ہے کس کو کب کتنا دینا ہے۔ یہاں کھول کے رکھ دیا کہ دولت کی کثرت یا قلت، حق اور باطل کی شناخت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ بھی لکھ لیں، یہ غلط فہمی دور کر دیجئے۔ پیچھے بھی کئی بار اس پہ اشارتاً بات ہوئی ہے کہ مت اپنے بچوں سے یہ کہیں کہ نماز پڑھو تو تمہیں اچھے نمبر ملیں گے، نماز پڑھو گے تو دیکھنا تمہیں پسند کی چیز ملے گی، کچھ ملے کہ نہ ملے حق حق ہے، کچھ کھوئے یا کچھ پائے باطل باطل ہے۔ اس معیار پہ بہت لوگ بہ گئے، دین کی طرف آتے آتے دھڑک جاتے ہیں، ہم نے تو سوچا تھا اب دین پہ آنے لگے ہیں دیکھنا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، بیٹوں کو جاب مل جائے گی، گھر بن جائے گا، اور اتنا کچھ اتنے دن سے سپارے کھول کھول کے پڑھ رہے ہیں تاکہ حاجات روائی ہو، ہوئی تو نہیں۔ کیا آج ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ نہیں ہے؟ کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ کیوں قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن خوانی کے نام پہ، سورت یاسین کے نام پہ، یہی کانسیپٹ ہے کہ نیکیاں کرتے ہیں دیکھنا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ پتا کیا چلتا ہے، وہ جتنا قرآن آپ پڑھتے ہیں اتنی مشکل ہو رہی ہے۔ اللہ ہو یبسط الرزق، دنیا میں کتنے باغی اور سرکش گزرے، اللہ نے ان کو اتنا رزق دیا، اور دنیا جہان کا سب سے خوبصورت انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو دو مہینے تک ان کے گھر میں چولہے نہیں تھے، لیکن آپ اس کا اپوزٹ بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، حضرت ابو بکر کو دیکھیں، اتنی دولت ہی ان کے پاس۔ ایک صحابی غالب عبد الرحمن بن عوف ہیں، کہتے ہیں کہ میرا تو یہ حال ہو گیا کہ مٹی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا نکلتا ہے، کہ جب فوت ہوئے تھے تو ان کا جو ورثہ تھا وہ اتنا سونا تھا اس میں کہ کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے ٹکڑے وراثت میں بٹے تھے۔ اللہ دے دیتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اور کئی کفار ہیں وہ سڑکوں پہ آج بھی دیکھے گداگر بنے بیٹھے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی کے بارے میں آتا ہے، بہت ہی معروف اور یعنی بہت مواحد انسان تھے، بہت معروف کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے، اس کی شرح بھی ہے۔ ایک دفعہ بہت اچھے حال میں اپنے گھوڑے پہ سوار کہیں سے گزرے تو ایک کافر جو تھا وہ بہت ہی برے حال میں بھیک مانگ رہا تھا، ان کو روک لیا، کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے درست نہیں کہا۔ کہا کیا؟ کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے کہا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ باغ ہے، یعنی فن پلیکس ہے، حالانکہ میرا حال اور تمہارا حال دیکھو تو کتنا ہے، تم اتنی عیش میں ہو اور میں اتنی سڑکوں پہ دھکے کھا رہا ہوں، تو پھر تمہارے نبی کی یہ بات درست تو نہ ہوئی۔ اب آپ دیکھیے کیسے وقت میں عموماً ہم کانپ جاتے ہیں، ایک دم امپریس ہوتے ہیں، نو دیٹس ایکچولی نہیں۔ دلیل کا کتنا وزن ہے، کتنا خوبصورت جواب دیا حافظ ابن حجر الاسقلانی نے، کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے نبی کی بات بالکل سچ ہے۔ کیسے؟ کہ تو میرا حال دنیا میں جو اچھا دیکھ رہا ہے نا، لیکن تجھے پتا چل جائے کہ جنت میں اللہ نے مومنوں کو کیا دینا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ قیدی کا ہی حال ہے، میں پھر بھی قیدیوں والے لباس میں ہوں جو مجھے اس کے بعد ملنا ہے، اور جہنم میں جا کے کفار کا جو معاملہ ہو جانا ہے اس کو دیکھتے ہوئے دنیا میں جو آج تیرا حال ہے، تو انہیں یہ سمجھنے میں کہ کسی فن پلیکس سے آیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اس رزق کے چیپٹر کو تو اپنے دین یا اپنی بے دینی سے الگ کر دیں۔ بالکل ہمارے ہاں شعوری طور پر نہ سمجھی میں بیویاں شوہروں کو، مائیں بیٹوں کو یہی دانے دے رہی ہوتی ہیں، نماز نہیں پڑھتے نا اس لیے کاروبار نہیں چل رہا۔ مت کریں، یقین کریں، اس کو بالکل الگ کر دیں۔ یہ کیا تھا نا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری نہیں سنتے نا تو آج یہ ہوا، بیمار پڑ گیا نا، کریں پلیز نہ کریں۔ میں اور آپ نہیں جانتے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس بندے کو میں زیادہ دوں گا تو اس کا دین بگڑ جانا ہے، اور کس کا میں زیادہ لے لوں گا تو بھی اس کا دین بگڑ جانا ہے، کیونکہ کچھ مایوسیوں سے کفر کر جاتے ہیں اور کچھ عیش میں آ کر کفر کرتے ہیں۔ اللہ نپا تلا دیتا ہے، اپنے لیے ہم کیا کہیں؟ دعا مانگا کریں کہ اللہ مجھے وہ رزق دے کہ جو تیری محبت مجھ سے نہ دور کرے، جو میرے دین کو کمزور نہ کرے۔ اے اللہ مجھے دل بھی دے، اگر مجھے مال دے تو مجھے دل بھی وہ دے جو حضرت عثمان غنی جیسا ہو، کہ میرا مال مجھے نقصان نہ دے، مجھے تکلیف نہ دے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور نعمتوں کی طرف اشارہ دلایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے اتارا ہے آسمان سے پانی۔ پھر اس کے بعد فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس کے بعد زمین کو اس کے بنجر بن جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تلبتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ دیکھیے تیسرا سوال ہے بارش کا برسانا، آج تک سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود بارش برسا نہیں سکی، آپ بارش برس رہی ہو تو روک نہیں سکتے، سراسر اللہ کے اختیار میں۔ سیلاب آ جاتے ہیں، آپ اس کے آگے بند باندھتے ہیں، آپ ڈیم بناتے ہیں، آپ مختلف طریقے سے پریونشنز لیتے ہیں، کریں گے، لیکن ہوتی بارش کو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ ہو تو کر لیں۔ لوگوں نے کوشش کی، کچھ سال پہلے امریکہ نے ایکسپیرینس کیا کہ بارش کو مصنوعی طور پہ برسایا جائے، نہیں کامیاب ہوئے۔ کامیاب ہوتا تو بتائیں آج دنیا میں لوگ قحط سے مارے جاتے۔ جن ملکوں کے پاس یہ ٹیکنیکس آ جاتی ہیں وہ تو شاید قرضوں کے اوپر یا سود کے ساتھ دے کے ان کے ملکوں میں اتنے بارش برسائیں کہ ہو سکتا ہے بارش تو ہو جائے لیکن وہ اور ہی ان کے جال میں پھنسے رہے، لیکن نہیں کر سکے۔ فطرت بولے گی کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، واقعی اللہ ہی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو کہا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے۔ مان کیوں نہیں جاتے؟ اڑی کیوں کرتے ہو؟ اتنا اکڑے کیوں ہو؟ یہاں دیکھیے کہ لفظ الحمد للہ کیوں آیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب یہ سارے کام اللہ کے ہیں تو پھر تعریف کا مستحق بھی وہی ہے، دوسروں کو کہاں تعریف کا حق پہنچ گیا کہ ہر وقت تمہاری زبان نے دوسروں کے گن گائیں، دوسرے ملکوں کی تعریفیں کریں، بڑی بڑی حکومتوں کی خواہشات رکھیں، اس بات کو کریں، یعنی تعریف پھر اللہ کی ہے۔ دوسرا مفہوم الحمدللہ کا کیا ہے؟ کہ اللہ کا شکر اس بات پر کہ تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ اللہ نے بارش پیدا کی ہے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حق واضح ہونے کے باوجود، بات سمجھ آنے کے باوجود، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، نادان ہیں۔ کہاں چلی جاتی ہیں لوگوں کی عقلیں؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں کی عقل گھاس چرنے گئی۔ یقین کریں کہ اللہ کے معاملے میں تو لوگوں کی عقلیں واقعی گھاس چر رہی ہیں، کہ جب انسان اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کے بارے میں نہ غور و فکر کرے، تو پھر اس کا ایک الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہے؟ کہ وہ دنیا کے بارے میں دھوکے کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا آپ توحید سوالات کرنے کے بعد دنیا کی حقیقت پوچھی اور بچھائی گئی، فرمایا وما هذه الحياة الدنيا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لهو ولعب، مگر کھیل اور تماشا، وان الدار الاخرة لهي الحيوان، اور دار آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، جسے موت نہیں، ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. لو کانو یعلمون، کاش وہ اس حقیقت کو جانتے. کہاں پہ لا کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کھولی، جہاں انسان اندر سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ چکا تھا. کہا پھر یہ دنیا، چار دن کی دنیا، جس کے پیچھے لگ کر اس رب کو ناراض کرتے ہو، یہ ہے کیا؟ آپ دیکھیے کہ جیسے بچے تھوڑی دیر کے لیے کھیلنے لگے، ان کے کھیلنے کے عمل کو دیکھ کر کوئی بندہ یہ کہہ لے کہ اب یہ کھیل ان کا ہمیشہ رہے گا، کوئی مان سکتا ہے؟ چار دن کا کھیل ہو، دن تو کیا چار گھنٹے نہیں کوئی کھیل سکتا. ذرا تھوڑا سا کھیل تماشے کے ساتھ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں دو لفظ ہیں، ویسے تو آگے ایک صورت آنے والی ہے، اس میں چار چیزوں کے ساتھ تقابل کیا ہے. ایک لفظ ہے لہو اور ایک ہے لائب، دونوں کا فرق دیکھیے. لہو کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، آگے پھر اب پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ سورہ لقمان میں، من الناس میں یشتری لہو الحدیث. تو لہو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بندے کو اس کے اصل مقصد سے غافل کر دے، ٹھیک ہے. اور لائب کھیل کو کہتے ہیں، ملعب عربی زبان میں کہتے ہیں پلے گراؤنڈ کو، ملعب کھیلنے کی جگہ، لائب کھلاڑی کو کہتے ہیں، جیسے جو بھی کسی چیز کو کھیل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں، یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی تو نہیں، یہ تو صرف ایک دل کا بہلاوا ہے. یہ دن کی دنیا اس کی لذتوں پہ فریفتہ ہو، آخرت کا کبھی خیال ہی نہیں آتا. جب ان کو بتایا جائے، پوچھا جائے، بات ساری سمجھ آتی ہے، لیکن سب کچھ سمجھنے کے بعد پھر کون سی چیز ہے جو عمل کے وقت پاؤں پکڑ لیتی ہے؟ اس دنیا کی چکا چون. اب دیکھیے کہ کھیل ختم ہونے سے پہلے ہر چیز اپنی جگہ پہ سجی سنوری ہوتی ہے. جو ہی کھیل ختم ہوتا ہے، سب چیزیں اٹھاؤ. کبھی کوئی سٹیج ڈراما دیکھا ہو یا کبھی سکول میں کھیلے ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے اہتمام سے چیزیں بنائی جاتی ہیں، کاسٹیومز ہوتے ہیں، کرسیاں میز جمع کیے جاتے ہیں. جو ہی کھیل ختم ہوتا ہے، سب اٹھاتے ہیں، بس اپنی اپنی چیزیں جمع کرنے کے لیے آ چکے ہوتے ہیں. کرائے کی چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ آ کے فوراً سمیٹنے لگ جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن انسان جو ہے اپنے اصل روپ میں آتے ہیں. بالکل آج ہم سب نے کاسٹیومز پہنے ہوئے ہیں. آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم میں سے کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی کسی روپ کا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک وقتی کھیل ہے. اصل جو ہمارے کردار ہوں گے نا، وہ دار الاخرت لہی الحیوان. حیوان کا لفظ ہے، یہ حیات سے ہی ہے، زندگی. نہر حیوان ایک جنت کے باہر نہر ہے، جس کے اندر لوگوں کو جب نہلایا جائے گا یا ان کو اس کے اندر ڈالا جائے گا، تو اس کے بعد ان کو کبھی موت نہیں آئے گی. ان کے بال سج جائیں گے، ان کے دل صاف ستھرے ہو جائیں گے، دل کے اندر سے کینے بغض ختم ہو جائیں گے، اور ان کو واقعی پھر اس جنت میں ملنے والی جو نعمتیں ہیں، ان کو پانا، ان کو استعمال کرنا اچھا لگے گا. آپ اگر غور کریں تو دنیا میں ایک مومن جو ہے واقعی اس دنیا کو ایک وقت راستہ سمجھتا ہے، جبکہ کافر ساری زندگی اس کے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، شب و روز کام کرتا ہے. جب مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خالی ہاتھ جاتا ہے نا. بالکل اسی طرح بچے سارا دن مٹی کے گھروندوں سے کھیلتے ہیں اور رات کو خالی ہاتھ واپس آتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ تھکن. کبھی سمندر پہ گئے ہوں اور وہاں مٹی سے آپ کھیلے ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی تھکن ہو جاتی ہے کہ جسم کا ایک ایک جوڑ ہلنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی کیفیت مرنے والے کافر کی موت کے وقت ہوتی ہے، جسم کا ایک ایک انگ ٹوٹ رہا ہوتا ہے. وہ نازیاتی غرقا و ناشتاتی نشتا، کہا جب ڈوب ڈوب کر فرشتے جان نکالتے ہیں، اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ کھیل میں کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو بھیکاری بنا دیا، کیا وہ حقیقت میں بادشاہ یا بھیکاری ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. کتنی دیر ہے؟ کوئی 60 سال، کوئی 70 سال. جب موت کے دروازے سے خالی ہاتھ گزرنا ہے، آپ سوچیں کہ موت کا دروازہ وہ سیکیورٹی ڈور ہے جس کے آگے اب ہینڈ لگیج بھی نہیں لے کے جا سکتے. جہاز میں جاتے ہوئے ایسا ہوتا ہے نا، یہاں آپ یہ نہیں لے جا سکتے، یہاں یہ سامان چھوڑ دیں، چلے ہم ہینڈ کیری کر لیں. اور بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ جہاز میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے ہینڈ کیریز بھی لے لیتے ہیں. چھوٹے جہازوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ چھوڑ دیں، ہم خود ہی اس کو آپ کو ایئرپورٹ پہ آگے دے دیں گے، آپ جہاز میں اکیلے جائیں. موت کا دروازہ بھی ایک ایسا ہی دروازہ ہے. لو کانو یعلمون، کاش لوگ اس حقیقت کو جانتے، پتہ لگ جاتا دنیا میں کہ کرنا کیا. آپ امیجن کریں اس کو اپنے لیے، آپ ناروے میں رہتی ہیں، آپ یہاں بہت خوبصورت چیزیں اپنے ارد گرد دیکھتی ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے اچھا جب میں واپس جاؤں گی تو اپنی ماں کے لیے، بہن کے لیے، جو بھی آپ کے رشتے دار ہوں گے، ساس کے لیے، نندوں کے لیے، میں یہ 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 چیز لے کے جاؤں گی. جو لوگ جاتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ شاپنگ کرتے بھی ہوں. اب اگر بال فرض ان کو ایک لمحے کے لیے اس کا احساس ہو جائے کہ جو شاپنگ میں نے ادھر کی، اتنی محنت سے پیسہ لگایا، وقت لگایا، وہ ایئرپورٹ والوں نے مجھے آگے لے کے جانے نہیں دی، واپس تو کیا بھیجنی تھی انہوں نے رکھ لی، سامنے گاربیج میں ڈال دی، کوئی خریدے گا؟ وقت ضائع کرے گا. اور بال فرض کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا ایکسپیرئنس ہوا ہو تو اس چیز کا دکھ ہی نہیں جاتا. ایمان والا ساری زندگی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے لے. پھر فطرت کو جھنجھوڑا گیا، ایک اور ان کی خامی کا اظہار کیا گیا ادھر، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں. فل کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، کشتی کے لیے آتا ہے، واحد، جمع، مذکر اور مونس، ہر طرح کے لیے لفظ فل کا آتا ہے. ایسا لفظ عربی زبان میں اسم جنس کہلاتا ہے. اسم جنس، کہیں بھی کل آپ سے کوئی پوچھے کہ اسم جنس کیا ہے تو آپ کہیں کہ واحد، مونس، مذکر، ہر ایک میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو فلک بھی اسی میں ہے. حالانکہ اس کے برعکس جاریہ کا لفظ بھی کشتی کے لیے آتا ہے، وہ مونس ہے، لیکن فلک اسم جنس. کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، دعا مانگتے ہیں اللہ سے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو. ایک تو مفہوم اس طرح سے بنتا ہے کہ جب کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ سے ہی دعائیں مانگتے ہیں. دوسرا اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ ان کو سلامتی سے پہنچاتا ہے ان کو خشکی پر، اذا ہم یشرکون، تو اس وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ کچھ؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ نہ شکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے. اللہ نے جو نعمت دی، عافیت سے پہنچا دیا، منزل پہ پہنچا دیا، خشکی پہ بچا لیا، یہ کفران نعمت کر رہے ہوتے ہیں. ولی یتمتعوا، اور تاکہ لطف اٹھا لے اس دنیا دنی کے، اس چار دن کی دنیا کے مزے اٹھا لے. کوئی بات نہیں، فسوف یعلمون، پسند قریب جان لیں گے، ان کو لگ پتا جگا کہ کرتے کیا تھے، کر کیا رہے تھے، ان کے ساتھ ہونا کیا تھا، اور اس طرح کے کام کر کرا کے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا مستحق بنا لیا. یہ وہی آیات ہے جو پیچھے بھی ذکر ہوا، اقرمہ بن ابی جہل کے بارے میں، مکہ والوں کی عادت تھی، ذرا غور سے سنیے گا، ریوائز کروا رہی ہوں، پہلے بات ہو چکی ہے. ان کا خیال کیا تھا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام یہ بت کر دیں گے، لات منات عزا یعوب یغوث نصر، یہ کر دیں گے. لیکن جو بڑے بڑے کام ہیں نا، کوئی بڑی مشکل، کوئی انیوژل حالات، کوئی بیماری، انہی میں سے ایک یہ تھا کہ سمندر میں جب طوفان آ جاتے تو کشتی ڈولنے لگتی. کہتے تھے یہ بڑے کام یہ چھوٹے بت نہیں کر سکتے، اس کے لیے اوپر والے کو پکاریں گے. ویسے بھی جب انسان پہ بڑی مشکل آتی ہے نا تو فطرت پہ پڑے ہوئے پردے جو ہے وہ چھٹنے لگتے ہیں. آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگتے رہو. کوئی بڑا کام پڑا تو عبداللہ شاہ غازی جائیں گے، کوئی بڑی چیز ہوئی تو داتا حجویری کو پکاریں گے، پھر جائیں گے کسی قطب دین کے پاس اور کسی فلاں پیر اور فلاں پیر. کس کا شرک زیادہ برا ہے، ہمارا کہ مکہ والوں کا؟ مکہ والے بھی مسلمان تھے لیکن ان کے عقائد میں اتنا شرک آ چکا تھا، بار بار ان کو مشرکین مکہ کہا جاتا ہے، پوری سیرت میں ان کو مشرکین مکہ کے خطاب سے پکارا جاتا ہے. میں کہتی ہوں شکر ہے آج کوئی نبی نہیں ہے، اور شکر ہے کہ اس قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. ہمارا نام ہوتا یہ مشرکین ناروے، مشرکین پاکستان، مشرکین انڈیا، مشرکین امریکہ، ہر شہر کا نام لے کے کہا جاتا ہے یہ وہاں کے مشرکین ہیں. کوئی مت یہ سوچے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنی مرضی کے کام کر کے بھی مسلمان رہیں گے. سورۃ یوسف میں ہم پڑھ چکے کہ وما یؤمن باللہ اکثرہم الا وہم مشرکون, بہت سارے لوگ جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے باوجود وہ مشرک ہوتے ہیں. اور جب تک کتاب و توحید انسان نہیں پڑھتا, توحید کی اقسام نہیں پڑھتا, پتہ ہی نہیں چلتا. آج بعض لوگ بڑے ذوق اور شوق سے دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے واقعات, ان کے حالات میں کتنا شرک آتا ہے. جو کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں, جن سے رغبت دلائی جاتی ہے لوگوں کو, انہی کے اندر ایسے واقعات ہیں جو بالکل مشرکانہ واقعات ہیں. لیکن علم چونکہ نہیں ہوتا, اخلاص کے باوجود, اچھی ہونے کے باوجود وہ چیز فائدہ نہیں دیتی. یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلی, دعا کے لفظ کو دیکھیے, میں نے جو دو مختلف ترجمے آپ کے سامنے رکھے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مخلصین اللہ الدین, ایک اس کا ترجمہ کیا کیا آپ کے سامنے کہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں, دعوی کا لفظ دعا کے معنی میں, اور دوسرا دعو اللہ مخلصین اللہ الدین, اس میں ہم نے دین کی بات کی. اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کیا کہ دعا بھی عبادت ہے, جو بات ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا, دعا خوب العبادہ, دعا بھی عبادت ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا, ایاک نعبد, تو پھر اللہ کے ماں سوا سے دعا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں بہت واضح اشارہ ہے کہ غیر اللہ سے دعائیں مانگنا, بگڑی بنا دے, میری نیا پار لگا دے, بیٹھی ہوں تیرے در پہ سوالی بن کے, اور یہ تو نبیوں چھوڑ دے, ولیوں کو چھوڑ دے, لوگوں نے تو پتہ نہیں کس کس کے نام پہ اس قسم کی نعتیں بنائی ہوئی, قوالیاں بنائی ہوئی, پوئنس بنی ہوئی, کہ جس میں پیرانے پیر خواجہ دستگیر. یعنی ایک موقع پہ کسی نے ایسے میرے پاس ایک لنک بھیجا, میں نے کھولا, میں تو کانپ کے رہ گئی. انڈین بہت معروف کوئی سنگر تھے, ان کی آواز میں, اور ہو سکتا کسی فلم کا ہی وہ ہوگا سین, کہ جس میں انہوں نے یہی گایا تھا, پیرانے پیر خواجہ دستگیر. یقین کریں اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ آئے تو میں آپ کو سنواؤں, کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ چھت نہ گر جائے ہم پر. اور اتنی اس کی خوبصورت ٹیون ہے کہ کیا کسی گانے کی ٹیون ہوگی, اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں تالیاں بھی ہیں, اور لوگ جو بھی کر سکتے ہیں. میں حیران ہو گئی کہ دستگیر کون ہے, خواجہ دستگیر کون ہے, معین الدین چشتی کون ہے, انہیں کا نام بیچ میں آ رہا تھا. نہ اللہ کے نبی, نہ صحابی, نہ تابعین, نہ ائمہ کرام. آپ آج چار سال پہلے, کچھ سالوں کے پہلوں کے لوگوں کو اپنی زندگیوں میں یہ مقام دے دیں جو اللہ کے, آپ نعتوں کے شعر پڑھ کے دیکھیں, آپ کو یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ لوگ کس طرح اللہ کو چھوڑ نبی سے بھی مانگنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے زور و شور سے عورت کو منع کیا کہ جس نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ ما شاء اللہ و ما شئت, وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے. کیا آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ند, کیا تو مجھے اللہ کا ند بنا. انداد کا لفظ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, اس کی جمع, کیا اللہ کا شریک بناتی ہے؟ نہیں, بل ما شاء اللہ وحدہ, وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہے گا. تو لہٰذا اب اپنی دعاؤں کے قبلے بھی بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد مکہ والوں کو ایک اور نعمت کی طرف اشارہ دلایا گیا, اولم یرو, کیا انہوں نے حقیقت کو غور سے نہیں دیکھا, ان کو نہیں پتا کیا؟ انا جعلنا حرما آمنا, کہ ہم نے بنا دیا حرم کو امن والا, ویتخطف الناس من حولہم, کہ اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے ارد گرد سے. یعنی مراد کیا ہے کہ ارد گرد سے سارے لوگ ادھر آ جاتے ہیں, جو ادھر ادھر ہوتے ہیں وہ بھی اس کے قریب آنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں اتنی برکتیں رکھی, اتنا امن رکھا, بتاؤ افبل باطل یومنون, کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون, اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. کیا خیال ہے ان کا کہ کیا یہ باطل پہ ایمان لائیں گے؟ کیا کسی لات نے یا حبل نے یا منات نے, کسی دیوی نے, کسی دیوتا نے یہ گھر بنایا؟ دیکھیے کہ دو چیزیں ہر دور میں انسانیت کی طلب رہی ہیں, ایک ہے رزق اور ایک ہے امن. اسی کا تذکرہ سورۃ ایلاف میں بھی ہے, لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف الذی یطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, کہ وہ ذات جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا. مکہ والوں کو حرم کی وجہ سے یہ دونوں نعمتیں ملی ہوئی تھی. پیچھے بھی بات ہوئی کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے ارد گرد کے لوگ ادھر آتے، یہ تجارتی منڈی بن چکی تھی، لوگ کاروبار کرتے، اسی بینک کی معیشت چلتی تھی. دوسرا، حرم کی وجہ سے لوگ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، چوری چکاری، ڈکیتی، قتل، غارت، اس سے یہ بچا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات کا لحاظ نہیں آتا کہ جس رب نے اپنا گھر تمہارے شہر میں بنایا، اپنا نبی تمہیں دیا، تم اس کے ہی منکر ہو گئے ہو؟ تمہیں یہ احسان یاد نہیں ہے؟ پورے ملک میں کہیں امن نہیں، ہر طرف لوٹ کھسوٹ کی گرم بازاری ہے، کسی کی جان، کسی کا مال محفوظ نہیں. اللہ نے تم کو حرم شریف کا پڑوسی بنا کر کیا ہر تکلیف سے نہیں بچا لیا؟ اس کو چھوڑ کر تم 360 بتوں کو اپنا خدا اور معبود بناتے ہو، کیا اس سے بھی بڑا کوئی ناشکرا ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی کوئی زیادہ بڑی ناشکری کر سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ بات تو تھی مکہ والوں کے لیے، اگر آج والوں کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی کہ کیا تم باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، تو اگر اس کو ہم اپنے دین کے معاملے کے ساتھ دیکھیں تو کیا آج اکثریت کی یہی حالت نہیں ہے؟ باطل کیا کچھ ہے؟ ہر چیز حق کے سوا جو ہوتی ہے وہ باطل ہوتی ہے، اور حق کیا؟ اللہ کی ذات حق ہے، الحق اس کا نام ہے، اللہ کی کتاب الحق ہے، قرآن میں بھی یہ تذکرہ آتا ہے، اللہ کا نبی حق لے کر آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذی ارسل رسولہ بالخدا ودین الحق کی لیسخرہ للدین کلہ. تو اللہ کی ذات حق، رسول حق، کتاب حق، جنت حق، جہنم حق، ایک حدیث میں یہ سارے لفظ ہیں کہ نار کا حق کن و جنت کا حق کن. اب یہ سارے حق ایک طرف اور اس کے مقابلے میں باطل پر ایمان، دنیا کا باطل ہی ہے نا جس کے پیچھے دنیا کے اندر انسان رسوا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر نہ شکرے لوگ نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے گا؟ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ان کو، اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے جو شرک کیا اس پہ پھر اگلی بات آ گئی کہ وَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگایا. افترا فریہ سے چمڑے کو سینے کو کہتے ہیں. باب اس میں جب تا آ جاتی ہے نا تو افترا بن جاتا ہے، لیکن اصل میں لفظ فریان ہوتا ہے. جھوٹ کھڑنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی کو کرنی والا کہنا، کسی کو بیٹے دینے والا، کسی کو اللہ کا شریک بنا دینا، کسی کو اللہ کا بیٹا، کسی کو بیٹی، کبھی فرشتوں کو کچھ کہہ دینا، اس طرح کی باتیں کر کر کے یہ نہ شکریہ کرتے ہیں. کہا او کذب بالحق لما جاءہم، یا حق کو جھٹلایا انہوں نے جب وہ ان کے پاس آیا. حق سے مراد پھر وہ دونوں باتیں آئیں گی، قرآن ان کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حق تھی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے. یعنی انہوں نے رسول کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ کیا کیا؟ ان کا حال وہی نہیں ہے کہ جب بھی حق ان کے پاس آتا ہے یہ حق سے منہ موڑے ہوئے؟ کوئی بات نہیں. الیس فی جہنم مثوا للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں گانا کفار کے لیے؟ یہاں دیکھیے کہ سوالیہ انداز ہے لیکن مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا. نہ مانو، دنیا میں جو کرتے ہو کرتے رہو، اپنی مرضی سے باتیں کرو، تمہیں یہ حق اچھا نہیں لگتا، یہ دین اچھا نہیں، یہ قرآن اچھا نہیں، یہ رسول اچھا نہیں، تو اب جہنم میں آرام فرماؤ، تمہارا اصل ٹھکانہ وہی ہے. اور پھر آخری آیت، جس کو اگر آپ پہلی آیت سے جوڑیں گے تو آپ کو پوری سورت کا تھیم سمجھ میں آ جائے گا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، اور جو بلند ہمت محنت کرتے ہیں، مصروف جہاد رہتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، کہاں؟ فینا، ہمارے راستوں میں، ہمارے معاملات میں. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور البتہ دکھائیں گے ان کو اپنے راستے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے. پہلی آیت کیا تھی سورت کی؟ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، اور کیا ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مشکلات کا تذکرہ کیا، پھر آیت 6 میں فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، یہ جا کو لمبا کریں گے تو ہی صحیح ہوگا ورنہ معنی بدل جائے گا، کیونکہ جہد اور ہوتا ہے, جہدہ اور لفظ ہے. جہدہ کا معنی اس ایک شخص نے جہاد کیا یا محنت کی, اور جہدہ الف جو آ جاتی ہے نا تو اس میں کسی کے مقابلے پہ. مثلا آپ دیکھیں اردو میں ایک لفظ ہے معاشرہ, معاملہ, مناظرہ, مقابلہ, مباحلہ. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ کوئی ایک بندہ ان میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا. معاشرہ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے, مقابلے میں بھی یہی دو لوگ ہوتے ہیں کم سے کم. مناظرہ آمنے سامنے بیٹھ کے ہوتا ہے, مباحلہ. تو جب بھی عربی زبان میں یہ ساؤنڈ آتی ہے نا آ, جیسے جہدہ میں جہدہ, اشرہ میں اشرہ, تو اس میں انٹلیکچوئل سب کے ساتھ مل کر انٹریکٹو ہوتا ہے. جہدو میں صرف محنت نہیں ہے, مقابلے پہ محنت, آزمائشیں راستے میں آ رہی ہیں, پریشانیاں آ رہی ہیں, پھر بھی ڈٹے رہے. والذین جاہدوا. مثلا آپ دیکھیے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے, اسلام کے راستے میں مشکلات آئی, کوئی اتنی خاص نہیں, بس اندر کی تھی. ٹھیک ہے, اس کو اپنے نفس کو دبانا پڑا, شیطان کو ڈرانا پڑا, پھر کچھ نہ کچھ معاشرے سے بات ہوئی. اس کا جہاد چھوٹا ہے, لیکن جو شخص اسلام کی طرف آپ کے سامنے بڑا نفس ہے, بڑا بت ہے, بڑا معاشرہ ہے, بڑا شیطان ہے, تو اس کا جاہدوا. دین کے کام کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کو نہ صرف یہ کہ اس کام کرنے پہ مخالفت نہیں سامنے آتی بلکہ اپریسیشن دی ہے. دیکھیے ہر ایک کے حالات فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ماں اور ایک باپ سے نہیں پیدا کیا. ہر ایک کا حالات فرق ہے, ماحول فرق ہے. ہر بیوی جو کسی بھی شوہر کی زوجیت میں ہے, جب وہ اللہ کی طرف آتی ہے تو وہ ایک جیسی نہیں ہوتی. ایک شوہر ہیں جو تمنا رکھتے ہیں کہ ہماری بیگم جائیں اور اللہ کے لیے کچھ کریں, سیکھیں, اپنے آپ کو تیار کریں, سوسائٹی کو فائدہ دیں. ایک وہ شوہر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری بیگم صرف میری ہی خدمت کرتی رہے. دونوں کی کوششوں میں فرق ہوگا. اللہ کس کو کتنا راستہ دکھائے گا؟ والذین جاہدوا فینا, چلتے جاؤ, کوشش کرتے جاؤ. ہم لنہدینہم سبلنا, اتنی خوبصورت آیت ہے, کم از کم میں تو قاصر ہوں اس کی تفسیر کرنے سے. اور اگر صرف اس ایک بات کو ہم سمجھ جائیں نا, تو ہم اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات کو اپنے لیے نعمت سمجھیں. یہ مائل سٹونز ہیں اللہ کے دین کے کاموں کے راستے میں. اللہ کے دین کا کام تو یہ بھی ہے نا کہ آپ اپنی نماز ٹھیک کر رہے ہیں, آپ اپنا قرآن ٹھیک کر رہے ہیں, آپ اپنے ارد گرد والوں کو صحیح بتانا چاہتے ہیں. اس کے مختلف اینگل ہوتے ہیں. جہاں جس درجے کی کوشش ہوگی, جو لوگ اللہ کے راستے میں چلیں گے اخلاص کے ساتھ, کشمکش ضرور ہوگی. پوری دنیا سے ایک قسم کا خطرہ مول لینے والی بات ہے. آپ کہہ لیں کہ بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. اللہ کہتا ہے ہم ایسوں کو چھوڑیں گے بھلا؟ اسی حال پہ چھوڑ دے جس میں تم ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک معنی اس کا کیا ہے, لنہدینہم سبلنا کا, کہ جو لوگ اللہ کے راستوں میں کوششیں کریں گے نا, اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ ان کو معاشرے کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیتا, اللہ ان کی مدد کرتا ہے. مراد لنہدینہم کا کہ ہم ان کو تنہا نہیں چھوڑتے, ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں, ان کے راستے کی رکاوٹیں دور کر دیتے ہیں, ان کے اوپر جو لگتے ہیں الزام ان کو ہم غلط کر دیتے ہیں ثابت. اسی طرح لنہدینہم سبلنا کا ایک مطلب کیا ہے کہ پھر اللہ دنیا اور آخرت کے وہ راستے ان کو دکھاتا ہے جن پر چل کر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. ان کو خود ہی پتہ لگنے لگتا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند. اللہ راہیں کھول دیتا ہے, اللہ رہنمائی کرتا ہے, قدم قدم پر ان کو بتاتا ہے کہ میں تم سے خوش ہوں, ہماری خوشنودی اس طرح حاصل کرو. ہر موڑ پر روشنی کی ایک ٹارچ لے کر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو راستے دکھاتے ہیں. دیکھو ادھر نہ جانا, ادھر آ جاؤ. یہ وہی بات ہے جو ہم آگے جا کے بھی پڑھیں گے, فالحمھا فجورھا وتقواھا. ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فجور گناہ کو دیکھنے کا مزاج بھی رکھا ہے اور نیکی کے راستے بھی دکھائے ہیں. پیچھے ہم ایک آیت بھی پڑھ چکے ہیں نا, جو انسان جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی دیتا ہے. من جدہ وجدہ, تو حدیث ہے نا کہ جس نے کوشش کی وہ پائے گا. سورۃ الانفال میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ واللہ یحول بین المرء وقلبی, اللہ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں. کہ جب بندے کا دل اللہ سے ہٹتا ہے نا, یا اللہ کے دین سے ہٹتا ہے نا, تو اللہ اس کے لیے دن بدن اس کام کو مشکل کر دیتے ہیں. یہ آیت بالکل اس کا اپوزٹ ہے. نولی ہی ما تولی, ہم پھیر دیں گے جو پھیرے گا. یقین کریں کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ہر چیز سے بے نیاز کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں آپ دیکھیے آزمائشوں کی بات کی, گھر گھر کی کہانی تھی, کہیں بیٹا اللہ کے نبی کے ساتھ تھا, کہیں بیویاں آ جاتی تھی, کبھی شوہر تھے. پورا سوشل سیٹ اپ ایسے لگتا تھا کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں بظاہر دین کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, میرے نام پہ تمہارے گھر ٹوٹے, میرے نام پہ تمہاری اولادیں تمہاری منہ زور ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوتا. بات یہ ہے تم ابھی سمجھے نہیں, تمہیں صحیح راستہ نہیں آتا. مجھے اس آیت کو پڑھتے ہوئے فیلنگز آتی ہیں کہ جیسے کوئی گاڑی میں بیٹھا ہے اور اس کو ایک خاص جگہ پہ پہنچنا ہے, راستہ نہیں مل رہا تھا, ادھر جاؤں ادھر جاؤں, ایک سائن کچھ لکھا ہوا ہے, دوسرے سائن پہ کچھ اور لکھا ہے, تیسرے پہ کچھ, کوئی ادھر بلاتا ہے کوئی ادھر بلاتا ہے کوئی ادھر بلاتا ہے, اور اتنے میں دور سے اس کو ایک ٹارچ دکھتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلا لیا تھا نا کہ موسیٰ ادھر آؤ, انی انا اللہ, میں ہوں تمہارا رب. موسیٰ تو گھرداری کے کاموں میں تھے, وہ تو اپنی بیوی کے آرام کی کوششوں میں تھے, لیکن اللہ نے ان کو نبوت دی. لنہدینہم سبلنا, اللہ کو پتا تھا کہ موسیٰ اب اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ جس میں حالات کے تھپیڑوں میں اب اللہ کے دین کے تقاضوں کو نبھانے کے قابل ہو گئے, اور 10 سال وعدہ پورا کر کے انہوں نے کمٹمنٹ نبھانا بھی سکھا دیا. اللہ نے ان کو نبوت دے دی. وہ بے موسیٰ کو اللہ نے لیا کہ یہ ماں سہ جائے گی بچے کا موسیٰ کے اوپر ٹلنا, اللہ نے اس کو اس آزمائش کے لیے چن لیا. بی بی مریم کے بارے میں اللہ کو یقین تھا کہ یہ بچی اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے, اس کے اوپر اگر یہ الزام لگ بھی گیا تو یہ دین سے نہیں ہٹے گی, اور اللہ نے ان کو چن لیا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ انتخاب ہے جو اللہ ہر ایک کا نہیں کرتا. آخری لفظ پہ غور کیجئے گا, ان اللہ لمع المحسنین, اللہ ساتھ ہے محسنوں کے. محسن کون ہوتے ہیں؟ تقوی کا آخری درجہ ہے احسان. مختلف درجے ہوتے ہیں نا کسی کام کے, ایک پہلی سیڑھی ہے پھر ایک آخری ہے, منزل تو آخری سیڑھی پہ جا کے ملتی ہے نا. تقوی پہلی سیڑھی ہے تو احسان آخری سیڑھی ہے. کہا کہ عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے. یہ ہے احسان, کھلی آنکھوں سے اللہ دیکھے. اور جس کو وہ دکھنے لگتا ہے نا, اس کو دنیا کی تکلیفیں پھر مشکل نہیں لگتی. پھر کوئی روٹھے کوئی منے اس کی بلا سے, ایک ہی جیسا ہے, کوئی تعریف کرے یا تنقید کرے اسی پہ. اور جو بندہ جس دل سے کوششیں کرتا ہے, اللہ وہ راستے کھولتا ہے جو کبھی تصور میں بھی نہیں ہوتے. یقین کریں اگر آپ اپنے اندر یہ صفت لے آئے نا محسنین والی, کوشش کر سکتا ہے انسان, دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ میں محسن بن گیا ہوں, لیکن طلب سچی ہو, اخلاص ہو, اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل ہو, راستے اللہ دکھاتا ہے. وہاں سے راستے بنیں گے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. اللہ تو ہے ہی وہ ہے جو سمندروں میں راستے بنا دیتا ہے. اللہ چاہتے تو موسیٰ کو کوئی ایسا راستہ دکھا دیتے جہاں بیچ میں سمندر ہی نہ آتا, کیا بڑی بات تھی. آج موجود ہیں ایسے راستے, تب بھی ہوتے, لیکن اللہ نے کہا نہیں, آؤ دریا کے سامنے, میں راستے بناؤں گا. کیوں؟ لنہدینہم سبلنا. اگر موسیٰ عصا نہ مارتے یا عصا مارنے کے باوجود جاتے ہی نہ اندر کہ نہیں کیا پتا بھی یہ پانی پگھل جائے, تو نہیں تھا دکھنا. توکل, جتنا اللہ کی ذات پہ توکل, اس کے وعدوں کا یقین ہوگا, اتنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان کر دے گا. تو سورت کا پیغام یہی ہے کہ محسن بنو, دین کے راستے کی بڑی سے بڑی مشکلات چھٹ جائیں گی. اور دین کے راستے میں مشکلات آنا کیا ہے؟ خوشخبریاں ہیں کہ یو آر سلیکٹڈ. دیکھیے کہ آپ کوئی بھی کسی اچھی سی جگہ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کا کرائیٹیرین ہوتا ہے, گاہے بگاہے آپ کو ان کی طرف سے ای میلز آتی ہیں, ان کی طرف سے میلنگ میں کچھ چیز آ جاتی ہے, آپ کہتے ہیں گویا کہ ابھی بھی میں لسٹ پہ ہوں. اگر کسی طرف سے آپ کو کافی عرصہ کوئی پیغام ہی نہ آئے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ لگتا ہے کہ میرا نام اس کمپنی کے ساتھ نہیں رہا, میرا خیال ہے میرے سے اوپر اور لوگ آ گئے. بالکل اسی طرح اللہ کے راستے میں اگر آزمائشیں نہ آئیں تو فکر کی بات ہے, ختم. کفر پہ جائے انسان, کوئی 5 دفعہ نماز کے لیے نہیں بلائے گا, کوئی روزے نہیں رکھائے گا, کوئی حج کی کال نہیں دے گا, لیکن ملا کیا؟ اندھیرے. اس کے برعکس جب بندہ مومن ایگریمنٹ پہ سائن کرتا ہے, لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاملہ کرتا ہے, تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو راستے دکھاتے ہیں. اس آیت کے بارے میں ابو دردا کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے، جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں، ہم ان پر دوسرے علوم بھی کھول دیتے ہیں جو اب تک حاصل نہیں تھے. فضیل بن ایاز کہتے ہیں، جو لوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے عمل بھی آسان کر دیتے ہیں. یعنی علم حاصل کریں گے نا تو عمل بھی آسان ہوگا. اب دیکھیں، یہ ہے اس کی وہ تفسیر جو آپ کو بالکل سمجھ آتی ہے. بعض لوگ جو ایک باطل نظریہ پیش کرتے ہیں حلول کا، جانتے ہیں آپ اس کو؟ وہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے اندر اللہ حلول کر جاتا ہے. یہ بزرگ پہنچے ہوئے ہیں، وہ اس آیت کو کیسے لیتے ہیں؟ اب ذرا شعور سے سنیے گا، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی، بعد میں کہیں کہ یہ بھی ہمیں قرآن میں پتہ چلا. وہ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لما آ، یہاں لا الگ ہے نا، لام البتہ اور ما آ میں نے ساتھ، وہ اس لما آ کو ایک ہی لفظ کہتے ہیں اور کہتے ہیں لما آ کا معنی ہوتا ہے چمک، جیسے شعلہ. ان اللہ، بے شک اللما روشنی بن جاتا ہے المحسنین محسنین کی. یعنی اتنی گھما پھرا کے اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ محسنین کے اندر اپنی چمک ڈال دیتا ہے، اپنا نور ان کے اندر ڈال دیتا ہے. تو اس سے بدترین تعویل کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے بات کو سننے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ کے راستے میں جتنی مشکلات آئیں، جتنے کانٹے بچھائے جائیں، کتنی تکلیفیں آئیں، انسان اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہماری قدر کر سکے. دنیا میں بھی ہم بہت سارے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، ہم بہت ساروں کو محبتوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں، لیکن لوگ اتنی قدر نہیں کرتے ہماری. یہ جو لفظ یہاں فرمایا جا رہا ہے نا، فی نا، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں، یہ رہ گیا تھا. ہر کوشش کا مقصد اللہ کی ذات ہو، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، کوئی ناموری نہیں، حب جاہ یا حب منصب نہیں، ساری جدوجہد صرف اللہ کے لیے ہو. جہاں ہماری نیتوں میں فتور آتا ہے نا، وہاں اللہ کی مدد چلی جاتی ہے. جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، مثلا کیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا اللہ کے لیے، آپ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی مرضی سمجھ آئے، پھر میں اس مرضی کے مطابق خود کو ڈھالوں اور دوسروں کی مدد کروں، یہ ہے پورا پیکج. جہاں اس میں آپ کی ذات آ جائے گی نا، میں چمکوں، میں روشن ہوں، میں نمایاں ہوں، میرے نمبر اچھے آئے، میرا یہ معاملہ، وہی ہرڈلز آئیں گی. بعض دفعہ جو ہمیں رکاوٹیں آتی ہیں نا، جب روک لیے جاتے ہیں حالات کی وجہ سے، اس کے اندر ہمارا کوئی ایک وائرس ہوتا ہے دماغ میں آیا ہوا، ہم کہتے ہیں اللہ مدد ہی نہیں کر رہا، ہم نے تو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت مدد کرتے ہیں. وہ کب کرتے؟ فی نا، ہمارے معاملے میں، ہماری رضا کے لیے، ہمارے دین کی سربلندی کے لیے، ظاہری باطنی دشمنوں سے برسر پیکار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے راستے دکھاتا ہے. لنا ہدینہم سبلنا، سبل جو ہے نا، یہ سبیل کی جمع ہے، اور سبیل کہتے ہیں وہ چیز جو ایک کو دوسرے سے ملا دے. جیسے رسی ہے نا، ایک سرے پہ ایک کہتا ہے، دوسرے سرے پہ دوسرا ہے، کوئی اس رسی پہ چلے گا تو پہنچ جائے گا نا. تو سبیل یا سبل، وہ راستہ جو منزل تک بآسانی پہنچا دے. یہ کیوں نہیں کہا کہ لنا ہدینہم سبیلنا؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے مختلف لوگوں کو بلایا جائے گا. باب الریان سے کثرت سے روزے رکھنے والوں کو بلایا جائے گا، باب الصدقہ سے صدقہ دینے والوں کو، یعنی جس کی کوئی بھی خوبی ہوگی زیادہ ہائی لائٹڈ قسم کی، اس کو اس سے بلایا جائے گا. تو ابو بکر نے پوچھا، اللہ کے نبی کو ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ تو کہا، ہاں ابو بکر، تو ان میں سے ہوگا. تو سبلنا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے فرق ہوتے ہیں. کوئی کثرت صیام سے اللہ تک پہنچ جاتا ہے، کوئی کثرت تبلیغ سے اللہ تک پہنچے گا، کوئی حلال حرام میں بہت کیوریس ہوگا، کوئی معاملات میں خوبصورت ہوگا، کوئی حقوق العباد میں ہوگا، کوئی شکر کے راستے اللہ کو پائے گا، کوئی صبر کے راستے اللہ کو پائے گا، کوئی آزمائشوں میں جم کے اللہ کو پائے گا، کوئی نعمتوں کے اندر شکر گزاریوں کے ساتھ اللہ کو پائے گا. اصل بات ہے کہ اللہ، اللہ، لفظ اللہ، آپ کی ہر چیز کے بیچ میں اللہ. کھانا، پینا، پکانا، گھر سجانا، صاف کرنا، میں مسلمان، میں اللہ کی بندی، میں اللہ کی نمائندہ دنیا میں، میں نے لوگوں کو اللہ تک لے کے جانا ہے. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس سے انسان واقعی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے. بالکل دنیا میں چلتا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نمائندہ بن جاتا ہے. یہ ہے اصل وہ خلافت جس کا تذکرہ آدم علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے. اور ان اللہ میں جو لفظ انا ہے نا, یہ تاکید کے لیے آیا ہے, یعنی تھوڑی اور تاکید ہے. پھر لام ما سے پہلے جو لام ہے یہ لام تاکید ہے, یعنی کنفرم ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈن کر دیا, کسی کو کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہ رہے کہ مع المحسنین, اللہ محسنین کے ساتھ ہے. شیطان بہکائے, نفس بہکائے, معاشرہ بڑکائے, لیکن انسان کے مجھے اس کی پرواہ نہیں کیونکہ میرا رب مجھے کافی ہے. تو یہاں پہ سورۃ العنکبوت پوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے راستے پہ جمنے والا بنا دے. ہر قسم کی مشکل کو ہم اپنے لیے کے نام سمجھیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ سمجھیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے, سورة العنکبوت بہت خوبصورت سورة تھی اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ استاذہ جی کو جزائے خیر دے, دعا کرتی رہتی ہیں. بہت زیادہ سبق کا موز تھی الحمدللہ. جی کیا سیکھا آج کی آیات سے؟ شرک کا بھی راستہ جو اختیار کرتا ہے اس کو کیا پنشمنٹ ملے گی, جو قرآن کا راستہ لیتا ہے اس کے لیے آگے سے انعامات کیا ہے. بہت ہی خوبصورت ہے. آگے سے آپ کو انشاء اللہ یہ جو آیات آگے سے جو سورہ چل رہی ہیں ان میں یہ کچھ سارا ہوگا نا. بہت خوبصورت الحمدللہ آج کی جو ہے آیات کا تھا, اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ الاکبر ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. پڑھ سنائیے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف کتاب میں سے, اور قائم کیجئے نماز کیونکہ نماز روکی ہے بے حیائی سے, اور البت ذکر ہے اللہ کا زیادہ بڑی چیز, اور اللہ زیادہ جانتا ہے, یعلم وہ جانتا ہے, ما تصنعون جو تم کرتے ہو. ساری پوری جتنا آج ہم نے لیسن پڑھا ہے جو اس میں ہر چیز کے اندر آ رہی ہے نا, بے حیائی سے برائی سے روکتی ہے. اور اگر ہمیں اس چیز کا احساس ہو, ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں, ہم سب نماز پڑھتے ہیں, ہمارے سامنے کون ہے, تو باقی لیکن انسان ہے, جلد باز ہیں اور اگنور کرتے ہیں, کیونکہ جو ہمارے سامنے نظر چیز آتی ہے نا ظاہر پہ معاملہ کرتے ہیں. غائب پہ ایمان تو ہے لیکن اتنا زیادہ ہم کو فوکس نہیں کرتے, ایسے ہی ہے نا. تو کوشش کرنی ہے ہم نے بہت زیادہ اس کتاب سے, جیسے آگے بھی دیکھیں بہت ایک ایک چیز دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ولا تجادل, نہ تم بحث کرو اہل کتاب والوں سے. یہاں پہ اہل کتاب ہم فرقہ واریت میں بڑھ گئے ہیں, جو بدعات نے ایجاد کر لی ہیں مختلف طریقے, جیسے یہاں پہ استاد نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے نا. تو ہم نے بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ نرمی تو ضرور اختیار کریں گے لیکن دلائل میں نرمی نہیں کرنی. جو دلائل ہیں آپ کے پاس قرآن و سنت سے ان میں نرمی نہیں کرنی, وہ اسی طرح سے آپ ان کو بتائیں آئس نہیں کرنا, لیکن لہجے میں اخلاق میں آپ کے عمل میں وہ آپ میں نرمی آئے گی, باقی چیزوں میں آپ نے نہیں کرنی. یہ ایک بہت گڈ پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے کہ ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں رشتے داروں کے لحاظ سے، کسی کو بات کرنے کے لحاظ سے کہ ہم نے کیسے بات کرنی ہے، تو یہ ہم نے لازمی اس چیز کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. ایکسپلور محسنین کوالٹیز ان آور سیلف، بالکل صحیح بات ہے، ہم نے ضرور اس کو کرنا ہے ان شاء اللہ. ابھی میں ایک شیئرنگ کروں گی سسٹر فاطمہ محمدی کی، یہاں پہ سنتے ہیں ان کی کچھ ایک دو، جیسے جیسے ٹائم ملتا جائے گا ایک ایک میں شیئرنگ کرتے جاؤں گی. سسٹر فاطمہ محمدی کی آج ہم شیئرنگ سن لیتے ہیں.
السلام علیکم و رحمتہ وبرکاتہ. میرا الحمد للہ 20 پارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ کا میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، اس راستے پر لگایا اور اب تک ہمیں جما کر رکھا کہ آگے بھی ہمیں اس راستے پر جما کر رکھے اور 30 پارے مکمل کرائے، اور 30 پارے مکمل ہونے کے بعد بھی اس راستے سے ہمیں ہمیشہ جوڑ کر رکھے. آمین. 20 پارے کمپلیٹ ہونے پر اپنی فیوریٹ آیا شیئر کرتے ہوئے اپنی فیلنگز بتانے کے لیے کہا گیا تھا. اتنی آیتیں آتی ہیں جو اپنی فیوریٹ بن جاتی ہیں، اس میں سے بہت ڈیفیکلٹ تھا، لیکن پھر بھی میں اپنی ون آف دا فیوریٹ آیت شیئر کر رہی ہوں جو مجھے بہت کلک کی تھی، اور میں ہمیشہ اپنے آپ کو اس بارے میں ریمائنڈ کرتی ہوں. یہ سورہ توحہ کی ان ہے، اور البتہ عہد لیا تھا ہم نے آدم سے اس سے پہلے تو وہ بھول گیا، اور نہ پایا ہم نے اس میں پختہ ارادہ. ارادے کی پختگی، انسان کے اندر اگر ارادے کی پختگی نہ ہو تو شیطان انسان کو راستے سے بہت دور ہٹا دیتا ہے. شیطان کے نوٹ ڈیفیٹ اس اف ڈیٹرمنڈ، یہ ڈیٹرمنیشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، کمزور نہیں پڑنے دینا ہے، اور شیطان کو جیتنے سے بچانا ہے، اور اپنے آپ کو اس کے جھانسے میں آنے سے بچانا ہے انشاءاللہ. یہ اللہ سب کا ڈیٹرمنیشن ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. ہماری کلاسز بھی اتنی اسموتھلی چلتی ہے کہ ہمارا ایک منٹ بھی ادھر سے ادھر ضائع نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے استاذہ جی ہشلی اور ہمارے گروپ لیڈرز اور ہم سب کا ڈیٹرمنیشن ہے الحمدللہ کہ ہم لوگ اس طرح سے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اس میں. آمین. آ جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں مشکل لگنے لگتی ہیں، جیسے اگر میں اپنا بتاؤں تو کئی سچویشنز ایسے آئی کہ مجھے لگا کہ مجھ سے اب نہیں ہوگا، یا میرے لیے اب بہت مشکل ہو رہا ہے، یا میرے اس کی وجہ سے تو اب یہ چھوڑ دوں. تو جب بھی اس طرح کے خیال میرے دماغ میں آئے تو میں نے اپنے آپ کو یہی ریمائنڈ کیا ہے کہ اپنے ارادوں کو میں کمزور نہیں پڑنے دوں گی. اور اسپیشلی یہ آیت جب میں نے پڑھی تو اپنے اندر ایک ڈفرنٹ کائنڈ آف میں نے انرجی محسوس کی، اور ہمیشہ میں نے اپنے آپ کو ریمائنڈ کیا ہے جب بھی اس طرح کے خیال میرے دماغ میں آتے ہیں میں آپ کو ریمائنڈ کرتی ہوں. دا ڈفرنس بٹوین پاسبل اینڈ امپاسبل از آر ڈیٹرمنیشن. تو اگر کچھ چیزیں مشکل لگ بھی رہی ہیں تو اس پر جمے رہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ چیزیں آسان کر دیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا. تو اس طرف سے بڑھانے کی ضرورت ہے، دین اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کر دیں گے. یو کین فائنڈ انسپریشن فرام ادرس بٹ ڈیٹرمنیشن از سولی فرام ان سائڈ. تو بس وہ ایک قدم ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے اتنی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ ہمیں وہ مشکل حالات مشکل ہی نہیں لگتے. انفیکٹ ہم وہ مشکل حالات کو بھی انجوائے کرنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر اور اپنے عمل میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہر چیز میں مزہ آنے لگتا ہے الحمدللہ. تو ڈیٹرمنیشن ول گیٹ یو تھرو اینی تھنگ، فائنڈ یور ڈیسٹینیشن. ہماری ڈیسٹینیشن جنت ہے، جنت کے لیے ہم سب لوگ کام کر رہے ہیں، تو اپنا 100% دینا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ابھی ہم سیکھ رہے ہیں تو اپنا 100% دینا ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا پیغام دوسروں تک بھی پہنچانے کی بہترین کوشش ہمیں کرنی ہے. بس یہی شیئر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ ڈیٹرمنیشن کو کبھی کمزور نہیں پڑنے دے، اور ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ہم اس پر ہمیشہ جڑے رہیں. آمین ثم آمین.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ بہت زبردست. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے جو رہا کریں، اس سے دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں. یہ میں ریکارڈنگ اس لیے کیونکہ میں ویسے گروپ میں شیئر کی ہوئی ہے. کلاس میں سینڈ کرنے کا مقصد, شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سنوں کو سنائیں گے تو یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے. جی ابھی میں آپ کو نگت سوال کی بھی سنا دیتی ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بریک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نگت سوال کی ابھی آپ شیئرنگ سنیں. وعلیکم
رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرا نام نکت سوال ہے. میں اپنے جو آیت چوز کی ہے وہ ہے نمبر 63 آف سورہ الفرقان. ویسے تو پورا قرآن کے ہر ہر لفظ اتنے, جیسے بحرات سے بھی قیمتی, ہیروں سے بھی قیمتی, موتیوں سے بھی قیمتی. بس اس آیت کے جو الفاظ ہیں یہ تو بہت ہی خوبصورت ہیں کہ بیشنو تھے, کیونکہ اس آیت کے ذریعے سے میں نے اپنے آپ کو اسیس کیا کہ مجھے میری زندگی کا گول مل گیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد الرحمان بندوں کا ذکر کیا ہے, اور میرا یہ گول ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے ان عباد الرحمان بن, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی عباد الرحمان میں چن لے. ان کی کریکٹرسٹکس اتنی خوبصورت ہیں, جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ چلتے ہیں تو ان کی تکبر نہیں ہوتا. تو مجھے اسی بات پہ مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملا کہ میں ہمیشہ سے میں چاہتی تھی تو میری بھی چل چلن میں, میری ڈریسپ ہونے میں, میرے بات کرنے میں, میرے خاموشی سے بھی میں کسی دوسرے کو میسج کنوے کر سکوں. تو جب میں نے آیت پڑھی تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ, یہی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں, تو میں نے بھی اپنی چال میں ایسے ہی میانہ رہے, بالکل تکبر نہ ہو, اور جس میں کوئی بہت میں عاجز ہو کر اور لوگوں کے سامنے ایسا میں ڈریس اپ ہوں جیسے میں انسان ہوتا ہے. کیونکہ ماڈیسٹی کو اگر آپ دیکھیں تو ایوری بڈی لوز ماڈیسٹی, ایوری بڈی ریسپیکٹس ماڈیسٹی. پھر اس میں جو سیکنڈ چیز بتائی کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں بھی میانہ روی رکھتے ہیں, نہ تو بہت بخیلی کرتے ہیں نہ ہی بہت اسراف کرتے ہیں. تو مجھے, میں نے جو میسج لیا ہے پورے قرآن سے جو ابھی تک میں نے پڑھا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ماڈریشن کو بہت زیادہ پسند کیا ہے. اور ماڈریشن کیونکہ اس سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کوئی ایکسٹریمزم کی کوئی گنجائش نہیں, تو ہر چیز میں ماڈریشن بیسٹ. اگر یہ کریکٹرسٹکس اس لیے پیدا کرنا چاہ رہی تھی کہ جب میں نے سیرہ پڑھی تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اتنا میں نے انسپائر کیا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کو زبردستی اسلام میں نہیں کہا کہ آ جاؤ, ہمیشہ انہوں نے میسج کنوے کیا. جس جس نے میسج سنا اس نے میسج کو ایکسپٹ کیا, ایکسپٹ دوز جو سٹبن لوگ تھے, یا پھر وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو ان کے انداز گفتگو سے, ان کے رہنے سہنے سے, ان کے بات کرنے سے لوگ اتنا انسپائر داخل ہو جاتے تھے. تو ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہے, اور ہم نے ان سے یہی سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر وہ کیریکٹرسٹکس کیسے پیدا کرنی ہے. پھر نمبر تین کہ میں نے اپنے اندر کوئی کسی سے بحثوں بحثی میں نہیں پڑھنا. میرا کام ہے میسج کرنے, مانتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر کوئی نہیں مانتا تو مجھے اس سے آرگیو نہیں کرنا. باقی اگر کوئی مجھ سے آرگیو کرنا چاہے بھی تو میں نے آرام سے سلام کرتے ہوئے گزر جانا ہے. یہ بھی بہت بڑی ہے, اگر ہم اس پہ عمل کریں تو یہ ہمارے اخلاق میں بہت زیادہ بلندی پیدا کر سکتی ہے. کیونکہ ہم سب کی یہ خواہش کریں اور لوگ ہماری رسپیکٹ کریں. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا کہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کی جان محترم ٹھہرائی ہے تو ہم نے بھی اس کا احترام کرنا ہے, کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور جو ہم نے کی طرف رسپیکٹ کرنی ہے. پھر لو بات, تو میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ٹی وی دیکھنا بہت پسند تھا ان اے وے کہ بس میں دن میں ایک گھنٹہ ضرور ٹی وی ڈراما مجھے اچھا لگتا تھا واچ کرنا, پر میں اب اس چیز کو بھی میں اپنے لیے اوائڈ کرتی ہوں, کیونکہ میرے لیے یہ ہے کہ اگر میں وہی ٹائم اپنا تو اور یا میں کوئی پروڈکٹیو کام کروں تو میرے لیے زیادہ بہتر ہے. ادر کریکٹرسٹک ہے کہ ایز جو عباد الرحمان ہے وہ اپنی راتیں قیام اور سجدے میں گزر مرتے ہیں, تو مجھے میں نے اس چیز کی انشاء اللہ تعالیٰ ہیبٹ بنا رہی ہوں کہ میں نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے, نماز قائم کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جیسے کرتی ہوں, کیونکہ ہم سب کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے, اور رب نصرف عنا عذاب جہنم ان مستقر مقام, کہ رب اے ہمارے رب ہمیں جہنم کو ہم سے دور فرما دے, اور کیونکہ بہت تکلیف دہ ہے اور بہت برا مقام ہے ٹھہرنے کے لیے, تو اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فرمائے جو جن سے جہنم کا عذاب دور ہو جائے. پھر اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, کیونکہ ہم غلطی کے پتلے ہیں, تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہیں کہ اس امید کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے اصلاح بھی فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ہماری نیکیوں کے ساتھ بدل دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھے تم ویسا ہی پاؤ گے جیسا تم میرے بارے میں مان کرو گے. پھر کریکٹرسٹک ہے کہ مجھے کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی نہیں دینی, مجھے جو ہے لوگوں کے اوپر یہ نہیں کہنا کہ فلاں شیعہ ہے فلاں سنی ہے فلاں وہابی, مجھے ججمنٹل نہیں ہونا. یہ اس کے اوپر بھی یہ بھی بہت بڑی عمل کی بات ہے, کیونکہ اٹس ویری ایزی ٹو سے ٹو کامنٹ آن ادر, اس پہ ہم نے ضرور عمل کرنا ہے. پھر ان ساری باتوں کے بعد اگر جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہم سب کا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دے, کیونکہ جب جنت الفردوس میں ہمیں جگہ ملے گی تو لیکن ہم ادھر وہاں اکیلے نہیں جانے چاہتے, ہماری سب کی دلی تمنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر والے ہمارے ازواج ہمارے بچے ہمارے ماؤں, تو اسی لیے ہم سب آئیے ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریات اعین وجعلنا للمتقین اماما, کہ اے ہمارے پروردگار اے ہمارے رب بنا دے تو ہماری ازواج کو اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں بنا دے پرہیزگاروں کا امام. یہ اتنی خوبصورت دعا ہے اور یہی ہم نے کہا سکھائی, تو یہ اتنی خوبصورت دونوں دعائیں تھیں, تو میں نے کہا کہ میں مجھے بہت اچھی لگی تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, تو میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں, ہم سب مل کے دعا بھی کرتے ہیں اور میں اپنی اس کا اختتام کرتی ہوں اس ایک دعا سے, آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقینا عذاب النار, آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحان ذات عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ ویری گڈ, بہت زبردست آپ لوگوں کی شیئرنگ تھی دونوں کی, کل بھی جن لوگوں نے شیئر کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اچھا اسے کہنا چاہوں گی کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں, ہم نے کوشش کرنی ہے نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم اپنی آڈیو ریکارڈنگ بھیجیں کم از کم, ویسے ہم ہم نے آپ کو 3 منٹ دینا, چلو 3 سے چلو 4 منٹ تک جو ہے نا ہم اس کو لے سکتے ہیں نا. کوشش کریں یہ ٹو دی پوائنٹ, یہ بھی ماشاء اللہ یہ بری بات نہیں کی, الحمد للہ ہر چیز بہت, کیونکہ ہمارے ہم زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کریں اچھا فیلنگس سے, تو اس کے لیے کافی ساری آپ کو ٹپس مل گئی ہیں. اب ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ شارٹ ٹائم میں کرنی ہے, کیونکہ استاذہ جی کہ آپ نے نوٹ کیے ہوں گے جو زیادہ لیکچرز ہوتے ہیں نا جو ابھی لائف بھی ہے وہ اس میں ہمیشہ وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور بہت کم ٹائم لیتے ہیں. کوئی اسٹوڈنٹ یا آگے جو سننے والے سامعین ہوتے ہیں وہ پوچھنے والے یا جو بھی سامنے بیٹھی ہوتی ہیں سسٹرز وغیرہ وہ ان کے کوشچن وغیرہ آنسر دیتے ہیں, لیکن کم مطلب رہتے ہیں آدھے گھنٹے کا ہو جائے گا یا 35 منٹس کا اتنا ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے. ذرا مطلب کلاس ہے تو تھوڑا سا لینتھی ہوگا, یہ ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, اس چیز کا بس دھیان رکھیے گا. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ جزائے خیر دے, جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ اتنا کوآپریٹ کرتے ہیں کلاس میں بھی اور ہر لحاظ سے, اللہ تعالیٰ آپ اس کا بہترین اجر دے. ان شاء اللہ وہ آپ کی 15 منٹس کی بریک ہے, اس کے بعد ان شاء اللہ تجوید اور کتاب و دعا. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله يهذبنا تشرب من وحي الرحمن, وربك يمنحها
يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها يشرحها دفءا وشفاء فيحسون الأرض سماء طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكا دارت ألقا ضيئي شرفا وأضيئي ضيئي بتراتي للقراه وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا تلاوة وتراها عين الرحمن زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهلاه من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر
یہ زمین اور آسمان تیری قدرت کے نشان تو ہی ابتدا تو ہی انتہا ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان تو لا مکان
سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان
سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے طرح وتعزو من تشا وتذلو من تشا جو چاہا کر دیا کن کہا اور ہو گیا
سبحان اللہ إلا الله أكبر سبحان الله
محتاج ہے تیرے در کے سب شاہ و گدا عرش و زمین پر ہر طرف تیری ثنا دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا شارق سے تو قریب ہے میرے خدا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اے اللہ رحمان رحیم اے اللہ تو ہی کریم محتاج ہے تیرے در کے سب شاہ و گدا
السماوات وتمتشل الكون حامل القرآن.
میرے مولا تیرا سانی نہیں ساری
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسي آپ سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین. بہت خوبصورت آج کی کلاس بھی تھی ماشاء اللہ. آپ لوگوں کی شیئرنگ بہت اچھی, اور اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ کیسے کتنے اچھے طریقے سے سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کا احسان, اور اسے ہمیں اتنے خوبصورت دن دیے پھر کہ ہم اپنی قرآن کی کلاس میں وہ لذت محسوس کر سکیں جو ہماری روح کی ضرورت ہے. اور جب قرآن سے جڑ جاتے ہیں تو جیسے آپ لوگ اپنی شیئرنگ میں ذکر کر رہے تھے نا کہ یہ روح کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اندر ایک سکون اطمینان کی کیفیت دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر لگاتا ہے کہ صرف اب مجھے خود کو ساتھ لے کے نہیں چلنا بلکہ دوسروں کو. اور جیسا کہ ہم نے شروع میں استاد جی کی تفسیر میں بھی دیکھا کہ آپ آخری پاروں میں اپنی فکر لگ جانی چاہیے کہ میرے عمل اگر نہیں بدلے تو کیوں ابھی تک نہیں بدلے, میری نمازیں اگر پوری نہیں تو کیوں پوری نہیں, اور اگر پوری ہیں تو ان میں کتنا خشوع خضوع ہے. یعنی ہر ایک اپنے آپ کو اس لیول پہ جس پہ ہے اس سے اگلے لیول پہ ضرور چیک کرے, اور دوسروں پہ تنقید کرنے کی جگہ اپنا محاسبہ کرنا شروع کرے. تو ان شاء اللہ تعالی بہت اس سے فائدہ بھی ہوگا اور زندگی میں بڑا اطمینان. جب ہم اپنی فکر کرنے لگ جاتے ہیں نا تو پھر زندگی اس رخ پہ نہیں رہتی جس میں پہلے ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی فکر اور اس چیز میں اپنے آپ کو اتنے مبتلا رکھنا کہ خود کو بھی چین نہیں اور دوسروں کو بھی چین نہیں. جب صرف ہم اپنی ذات کے لیے اس لیے سوچتے ہیں کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے تو وہ ان شاء اللہ تعالی پھر ہمیں بہتری کی طرف لے کے جاتی ہے, اور ہم دوسروں کے لیے بھی پھر خیر خواہ بن جاتے ہیں. جب مومن اپنی ذات کے لیے خیر خواہی کا کام کرتا ہے تو آٹومیٹکلی پھر وہ دوسروں کے لیے بھی خیر خواہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ تجوید میں لیسن نمبر 199 سورہ العنکبوت آیات ہے 45-69 ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو کریں گے. صورتیں اب تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا کرنے کی توفیق دے, آمین. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. Lesson number 199, at number 45-69, Surat Al-Ankabut. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
ولذكر الله أكبر.
ولذكر الله أكبر.
والله يعلم ما تصنعون.
والله يعلم ما تصنعون.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
ولا تجادلوا
إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا. وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب.
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب.
فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. ومن هؤلاء من يؤمن به.
ومن هؤلاء من يؤمن به.
وما يجحد بآياتنا
إلا الكافرون
وما يجهد بآياتنا إلا الكافرون
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك بيمينك إذا لاغتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون
وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون
وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله
قل إنما الآيات عند الله
وإنما أنا نذير مبين
وإنما أنا نذير مبين
أفلم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم
إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون
إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا
قل كفى
يعلم ما في السماوات والأرض
يعلم ما في السماوات والأرض
والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون
والذين آمنوا بالباطل
ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون
وليأتينهم
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم
ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت
كل نفس ذائقة الموت
ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا
غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون
وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم
الله يرزقها وإياكم
وهو السميع العليم
وهو السميع العليم
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله
فأنا يؤفكون
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له
شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب الحق كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
وإن الله لمع المحسنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈیئر سسٹرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی پر ٹاک جو ہے فرحانہ بھائی جی کا وہ کام نہیں کر رہا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی میری آواز آ رہی ہے کلاس میں؟ جی فرحانہ باجی بھی آ رہی ہے، کوشش کریں، کیونکہ جتنی دفعہ مائک لینے کی کوشش کی ہے نا تو وہ پر ٹک بار بار لاسٹ ہو رہا ہے کنیکشن جو ہے نا. یہ بھی دیکھیں ہمارا امتحان ہے. چلیں جتنی دیر میں اگر باجی ہینڈ ریس کرتی ہیں آ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے. تو ہم تھوڑی سی جو ہے دعائیں جو ہے نماز کے بعد کی تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی. جی باجی اگر آپ ہینڈ ریز کریں تو میں آپ کے لیے مائک چھوڑ دیتی ہوں، آپ تھوڑے سے ہم کتاب دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی نماز کے بعد سر تھوڑا سا کرنا چاہ رہی تھی. نماز کے بعد جیسے سر علیہ السلام تھے کہ ایک دفعہ تھوڑا سا لاؤڈلی کرتے ہیں اللہ اکبر، پھر تھری ٹائم جیسے استغفر اللہ، پھر جو دعا ہے ایک اور اللہم انت منک السلام، یہ کس کس کو آتی ہے؟ کچھ دعا یہاں بھی سنائے گا؟ جی وائس نہیں آ رہی آپ کو میری. جی فریدا یہ آج نیٹ کا پرابلم آ رہا ہے. جی سب کو آواز نہیں آ رہی میری کلاس میں. جی کون سنائے گا دعا جو ہے نماز کے بعد کی جو ہے کیونکہ ورنہ نہیں تو ہم ان شاء اللہ کلاس کا پھر اینڈ ہی کر دیتے ہیں کیونکہ آواز ہی نہیں کلاس میں آ رہی. تو جی میری وائس ٹھیک ہے سب کے لیے؟ سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بھائی آپ مائک لے لیں، اگر آپ لے سکتے ہیں تو آج تھوڑی سی ہم کر لیتے ہیں 15 منٹ کی کتاب و دعا سے انشاءاللہ پھر اینڈ میں. اوکے بھائی جی ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہیں دعائیں ساری تھوڑی بھی آپ نے، کیونکہ ماشاءاللہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، تجوید ماشاءاللہ آپ نے بیسک رولس بھی کرنے ہیں اور سٹریشا نے آپ کو صفات الحروف کے ساتھ بھی کیا ہے. سٹارٹ ہوا تھا کون سی ڈیٹ کو؟ اگست کی کون سی ڈیٹ کو ہماری کلاس 2015 کی سٹارٹ ہوئی تھی؟ جی کوئی بتائے گا؟ یہاں سے تقریباً سوا سال سے اوپر ہو رہا ہے نا 18 اگست کو، ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے بھی تجوید کا تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنا ہے. تجوید میں ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ کچھ لوگ یہ تھوڑے امپروو کر رہے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی تھوڑے سے پیچھے ڈاؤن ہیں، اس کے لیے نا فوکس کرنا ہے. تھوڑی سی میں اس پہ بات کر لیتی ہوں. تجوید کے لحاظ سے تجوید خارج, اور آپ کو یہ جو سارے رولس آپ کو ویا ای میل سینڈ کیے گئے ہیں نا, ان کو ایک تو سیو کر لیں, نمبر دو اپنے پاس ڈائری میں لکھ لیں, ان کی فوٹو کاپی کروا لیں, ڈاؤن لوڈ کر کے نا فوٹو کاپی نکال لیں, وہ اپنے پاس رکھ دیں, کیونکہ موبائل ٹھیک ہے ہمارے پاس, موبائل ہے, ٹیبلٹ ہے, لیپ ٹاپ ہے, اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن صرف ایکس نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جو یہ ساری دعائیں ہیں, یہ سارا کچھ جو ہم لوگ مطلب جو رولس ہوتے ہیں تجوید کے ہیں, ابھی گرامر کو بک مل جائے تو اچھی بات ہے. جی ٹھیک ہے بھائی, ہم ایسے ہی تھوڑی سی کر کے تو انشاء اللہ کلاس کینڈ کر دیتے ہیں, تھوڑی سی کم دیکھ لیتے ہیں دعاؤں کو. تو آپ کے تجوید کے نوٹس کے لحاظ سے بات کر رہی, کیونکہ دیکھیں جب ہم میں نے آپ کو گروپ پہ سینڈ کیا ہے تعاوز اور تسمیہ, ٹھیک ہے, سسٹر آواز جو ان کی ریکارڈنگ ہے, بیسک رولس میں آپ سب ماشاء اللہ تقریباً سارے ہی ایڈ ہوئے تھے, اس میں آپ نے وہ کیا ہوا ہے, وہ جو بیسک تجوید میں تعاوز اور تسمیہ ہے نا, اس کی دوبارہ سے آپ نے ہم پتہ کیا کرتے ہیں, تعاوز تسمیہ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ ہم سورہ یا آیت اس پہ فوکس کر لیتے ہیں, اس کو اتنا جلدی جلدی پڑھتے ہیں, حالانکہ آپ دیکھیں اعوذ حمزہ عین ہے, اصلی ہو رہی ہے, پھر زال ہے, نرمی سے پڑھنا, یہ تین حرف ہیں بلکہ چار آ رہے ہیں, تین آئیں گے کیونکہ ایک واو مد آ رہا ہے نا, مدی آ رہا ہے. پھر دیکھیے مینش, آپ کو پتا ہے کس حرف کو ہم نے موٹا کرنا ہے, کس کو پتلا کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور تا کو تو, کیونکہ اگر ہم تا کو ہی تھوڑا سا موٹا کریں گے تو ہم تو کو نہیں ادا کر رہے, وہ پتا حرف کو چینج کرنا لکھنے جلی کی غلطی آ جاتی ہے. یہ میرا ابھی مقصد یہ تھا کہ میں نے ابھی کچھ لوگوں کی آپ میں سے سسٹرز کی سنی ہے, شیطان الرجیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے کلاس میں؟ جی الحمدللہ, ہم اینڈ کا کر لیتے ہیں, یہ بار بار ابھی جو ہے کنیکشن لاسٹ ہو رہا ہے, کچھ بھی وہ پرابلم ہو رہی ہے. چلیں ہم کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کل جو ہے یہ کتاب و دعا کی دعائیں جو میرا دل تھا میں آپ کے ساتھ جو نماز کے بعد کی دعا ہم ریوائز کر لیتے, لیکن آپ ایسے کریں واٹس ایپ پہ جتنی بھی ہم نے جو دعائیں ہیں نماز کے فوراً بعد جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ آپ نے یاد کرنی ہے, ٹھیک ہے. باقی تو آپ نے ابھی مجھے سینڈ کی تھی بعد کی جو دعائیں ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں, وہ آپ ایک سیکوینس میں جو ہے وہ ساری جو ہے نا وہ ذہن میں آپ کچھ ہونی چاہیے یاد, ٹھیک ہے. آیت الکرسی پڑھتے ہیں, جو ماوزتین پڑھتے ہیں, جو ہم نے نماز کے مسائل میں پڑھا تھا, ابھی کتاب و دعا میں دیکھ لیا ہے, وہ آپ نے لازمن آپ کو ایک یاد ہونا چاہیے, اگر نہیں ہے تو آپ نے اپنے پاس اس پہ لکھ لیں ایک اچھا سا, اور اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے سامنے لگائیں, جن آپ میں سے جس کو نہیں جی جی وہ والی دعائیں آپ یاد رکھیں. یہ میں صرف اس لیے تھوڑا سا دن میں کہ ہم آج وقت نماز پڑھتے ہیں نا, وہ آپ یاد کر کے مجھے آرام سے سنا دیجیے, ٹھیک ہے. کل تک پرسوں تک یہ جو فرحانہ باجی نے آپ کو دعائیں دی ہیں کل تو وہ آپ کریں. تو یہ جو ہے نا جو نماز کی یہ مجھے اس لیے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہر ہم دیکھیں 5 times a day جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں, تو یہ ہمیں آنی چاہیے, مسنون ہے اور بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں. یہ اگر آپ تھوڑا سا ان کو دیکھ لیں انشاء اللہ کل ہم اس پہ ڈسکس کریں گے تھوڑا سا. میں کوشش کرتی ہوں اگر نماز کے بعد کی جو دعاؤں کا پورا ایک مجھے وہ پکچر ملتی ہے میں اس میں بھی سینڈ, آپ اس کو اپنے پاس اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں یا اس کو اپنے ہینڈ رائٹنگ میں اچھے طریقے سے ڈرا کر کے لکھ لیں اور سامنے لگا لیں کہ باقی لوگوں کو بھی آ جائے, ٹھیک ہے. ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں آج کی کلاس ان شاء اللہ, اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ کل ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ ہم کلاس لیں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم الله آمين سبحان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها جنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ اٹینڈ کر سکے ہم سب آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ